كتاب الشركة الشركة على ضربين شركة أملاك وشركة عقود فشركة الأملاك العين يرثها رجلان أو يشتريانها فلا يجوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر إلا بإذنه وكل واحد منهما في نصيب صاحبه كالأجنبي والضرب الثاني شركة العقود وهي على أربعة أوجه مفاوضة وعنان وشركة الصنائع وشركة الوجوه شركت کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے بھائی شركت کے بارے میں بھائی شرکت کا لفظی معنی تو ظاہر ہے اردو میں بھی آپ استعمال کرتے ہیں کسی چیز میں کیا ہو جانا شریک ہو جانا بھائی شریک ہو جانا اور اصطلاح میں شرکت سے کسے کہتے ہیں بھائی دیکھیے آپ کے حاشیے میں اس کی تعریف دی ہوئی ہے قوله الشرکہ الشرکہ تو فی اللغت الخلطت وفی الشرع عبارت عن عقد بین المتشارکین فی الاصل والربح اور شریعت میں شرکت خلطہ خلطہ بھائی وہی شرکت ایک معنی ہے خلطہ اور شرکت کا وفی الشرع اور شریعت کے اندر شرکت جو ہے عبارت عن عقد یہ کس چیز سے عبارت ہے کس کو کہتے ہیں عقد کو کہتے ہیں بین المتشارکین جو دو شریک ہونے والوں کے درمیان ہوتا ہے فی الاصل والربح کس چیز کے اندر اصل اور نفع میں اصل اور نفع کے اندر جو عقد ہوتا شرکت کا جو عقد ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے شرکت تو کہتے ہیں شرکت علی ضربین شرکت املاک و شرکت عقود شرکت دو قسم پر ہے بھائی ایک شرکت املاک ہے اور دوسرا شرکت عقود ہے بھائی نام سے پتہ چل رہا ہے شرکت املاک ملکیت میں شرکت کرنا کسی چیز کی بھائی دیکھو میں نے اور زید نے مل کر پیسے ملا کر ایک زمین خریدی بھائی آدھے پیسے اس نے ملائے آدھے پیسے میں نے ملائے ہم دونوں نے مل کر ایک پلاٹ خریدا تو اس پلاٹ میں ہم دونوں کیا ہیں شریک اور یہ شرکت کس چیز کے اندر ہے ملکیت میں ہے اس پلاٹ کی شرکت تو یہ کیا کہلائے گی شرکت املاک بھائی اسی طرح مولانا دو بھائی ہیں ان کو ورثے کے اندر زمین ملی تو دونوں اس میں کیا ہیں شریک ہیں یہ کیا ہے شرکت املاک ہے بھائی تو کہتے ہیں فشرکت الاملاک العین یرثها رجلان شرکت املاک وہ عین ہے مولانا وہ چیز ہے یرثها رجلان جو بطور وراثت کے پائیں دو آدمی او یشتریانی ہا یا اس کو کیا کر لیں وہ دو آدمی اس چیز کو خرید لیں تو دونوں اس میں شریک ہو گئے ورثے میں بھی ملی دونوں اس میں شریک ہو گئے فل جیتی تو میں نے زمین کی مثال دی اور بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے بھائی سمجھ میں آیا ورثے کے اندر بھائی گندم آئی ہے تو گندم میں بھی دونوں کیا ہیں شریک ہیں بھائی ہر ہر جز کے اندر دونوں شریک ہیں گندم کا ایک دانہ بھی اٹھاؤ گے اس میں سے دونوں اس کے اندر کیا ہیں شریک ہیں ہر ہر جز میں کیونکہ ابھی تقسیم نہیں الگ کیے ہی نہیں اپنے حصے فلا يجوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر إلا بإذنه تو جائز نہیں ہے دونوں میں سے کسی ایک کے لیے بھی کہ وہ تصرف کرے دوسرے کے حصے میں مگر اس کی اجازت سے بھائی دونوں کا اپنا اپنا حصہ ہے اس کے اندر تو ایک شخص دوسرے کے حصے میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا الا باذنہ بغیر دوسرے کی اجازت سے ہاں بھائی وہ اس کا حصہ ہے بھائی اس کی اجازت سے اس میں تصرف کر سکتا ہے اس کو بیچنا چاہتا ہے یا کچھ کرنا چاہتا ہے اگر اس کی اجازت نہیں تو پھر کوئی تصرف نہیں کر سکتا وکل واحد منهما فی نصیب صاحبه کالاجنبی اور ان دونوں میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کے حصے میں اجنبی کی طرح ہے کس کی طرح ہے اجنبی کی طرح ہے بھائی سمجھ میں تو دوسرے کے حصے میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا بھائی. تو سمجھ میں آیا کوئی بھائی؟ کوئی دونوں میں سے کوئی ایک بھی دوسرے کے حصے میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا، یعنی اس کے حصے کو بیچتا ہے یا کسی کو دینا چاہتا ہے تو دوسرے کے حصے میں یہ تصرف نہیں کر سکتا بھائی. دوسرے یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ آسان بات تھی، واضح بات تھی بھائی. والضرب الثانی شرکت العقود، اور دوسری قسم جو ہے وہ شرکت عقود ہے. وہی اعلی اربعہ اوجہ، اور یہ چار قسم پر ہے، مفاوضت وعنان وشرکت الصنائع وشرکت الوجوہ. تو یہ چار قسم پر شرکت عقود نام سے ظاہر ہے، عقد کا نام ہے، کس چیز کا؟ آپس میں عقد کر کے شرکت کرتے ہیں بھائی جی. اور اسی کی تعریف کی تھی حاشیے کے اندر کہ فی الشرع عبارت عن عقد بین المتشارکین فی الاصل والربح. تو یہ چار قسم پر ہے، ایک مفاوضہ ہے، ایک عنان ہے، ایک شرکت صنائع ہے، اور ایک شرکت وجوہ ہے بھائی. شرکت وجوہ فاما شرکت المفاوضۃ فہی ان یشترک الرجلان فیتساویان فی مالہما وتصرفہما ودینہما فیجوز بین الحرین المسلمین البالغین العاقلین. اب شرکت مفاوضہ بیان کرنے لگے ہیں بھائی. شرکت مفاوضہ کہتے ہیں فہی ان یشترک الرجلان، وہ یہ ہے کہ شریک ہو جائیں دو آدمی، فیتساویان فی مالہما، پس برابر ہوں دونوں مال اپنے مالوں میں بھائی. یعنی دونوں کا مال کیا ہونا چاہیے شرکت مفاوضہ کے اندر؟ برابر ہونا چاہیے بھائی. یاد رکھیے مال سے مراد وہ مال ہے جس میں شرکت ہو سکے، اور آگے آپ کو صاحب قدوری چل کر بتلائیں گے کہ شرکت صرف دراہم، دنانیر اور فلوس ناسخہ، یہ جو رائج پیسے ہیں، ان میں ہوگی، اور چیزوں میں شرکت اس میں دونوں کو برابر ہونا چاہیے مفاوضہ کے اندر. مثلا ایک کے پاس اگر کتنے ہیں 100 دینار ہیں تو دوسرے کے پاس بھی کتنے ہونے چاہیے؟ 100 دینار ہونے چاہیے بھائی، 100 دینار ہونے چاہیے. ہاں باقی سامان میں جن میں شرکت نہیں ہو سکتی، مثلا بھائی زمین ہے، سامان وغیرہ ہے، اور چیزیں ہیں، وہ ایک کے پاس زیادہ ہیں ایک کے پاس تھوڑی ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان میں تو شرکت نہیں ہو سکتی. ہاں جس مال میں شرکت ہو سکتی ہے، اور وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ درہم ہیں، دینار ہیں، اور پھولوں سے ناسخہ، یعنی وہ جو رائج پیسے ہیں، ان یہ جو خرچ کیے جاتے ہیں جو سمن کی قبیل سے ہیں، اس میں دونوں کو برابر ہونا چاہیے. ایک کے پاس جتنا مال ہو دوسرے کے پاس بھی اتنا ہی مال ہو بھائی. تو کہتے ہیں فَيَتَسَاوَيَانِ فِي مَالِهِمَا، پس برابر ہوں دونوں اپنے مال میں، وَتَصَرُّفِهِمَا، اور دونوں تصرف میں بھی برابر ہوں، یعنی ایک کو ایک جتنا تصرف کر سکتا ہے دوسرا بھی اتنا ہی تصرف کر سکے. لہذا معلوم ہوا شرکت مفاوضہ جو ہے آزاد شخص اور غلام کے درمیان یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ آزاد شخص ہر قسم کے تصرفات کر سکتا ہے لیکن غلام تصرفات نہیں کر سکتا بھائی، تصرفات نہیں کر سکتا. تو برابری آئی تصرف میں نہیں، حالانکہ ہم نے کیا شرط لگا دی بھائی کہ شرکت مفاوضہ میں کیا ہے؟ برابری ہونی چاہیے تصرف میں، جتنا تصرف کا حق ایک کو ہے اتنا ہی دوسرے کو بھی. تو یہاں برابری ضروری، مال کے اندر بھی برابری ہونی چاہیے اور تصرف کے اندر بھی برابری ہونی چاہیے. اسی طرح یاد رکھیے بچے اور عاقل بالغ کے درمیان بھی یہ عقد مفاوضہ صحیح نہیں بھائی. کیوں؟ کیونکہ جو عاقل بالغ ہے بھائی، جو بالغ ہے وہ تو ہر طرح کے تصرف کا مالک ہے، لیکن بچہ تو تصرف کا مالک وہ تو ولی کی اجازت کا محتاج ہے بھائی. تو لہذا تفارق میں برابری نہ آئی. اور حالانکہ کیا شرط ضروری تھی مفاوضہ کے اندر بھائی؟ تفارق میں برابری ہونی چاہیے. اسی طرح یاد رکھیے مسلمان اور کافر, ایک مسلمان ہے ایک کافر, یہ آپس میں عقد مفاوضہ کرنا چاہتے ہیں, درست نہیں مولانا, اس لیے کہ تصرف میں برابری نہیں. کافر شراب اور خنزیر میں تصرف کر سکتا ہے, وہ شراب بیچ بھی سکتا ہے خرید بھی سکتا ہے, جبکہ مسلمان کے لیے یہ تصرف جائز. تو تصرف میں برابری آئی نہیں, حالانکہ کیا شرط لگائی تھی کہ تصرف میں کیا ہونی چاہیے؟ برابری ہونی چاہیے. تو کہتے ہیں بھائی فیتساویان فی مالہما وتصرفہما, پس برابر ہوں دونوں اپنے مالوں میں بھی اور اپنے تصرف میں بھی. ودینہما, اور دین کے اندر بھی برابری ہو, کا یعنی دونوں یا کیا ہونے چاہیے مسلمان یا دونوں کیا ہونے چاہیے کافر ہونے چاہیے بھائی. ہاں کافروں کا چاہے آپس میں دین الگ الگ بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ الکفر ملت واحدہ, سارا کفر کیا ہے ایک ہی دین ہے بھائی, سمجھ میں آیا؟ ایک ہی دین یعنی کہ کافر ہیں اسلام کا انکار کرنے والے بھائی. تو یہاں پر بھائی دین کی قید لگائی, معلوم ہوا دونوں کا دین کیا ہونا چاہیے, دین میں برابری ہونی چاہیے, یعنی یا دونوں مسلمان ہونے چاہیے یا عقد کرنے والے, یا دونوں کیا ہونے چاہیے. معلوم ہوا ایک مسلمان ہو اور ایک کافر ہو تو یہ عقد صحیح نہیں ہے بھائی, کیونکہ تصرف میں برابری نہیں. تو تصرف کی قید کے بعد دینی ہما کی قید کی ضرورت نہیں تھی, لیکن صاحب قدوری نے وضاحت کے لیے لگا دی بھائی. کیا کیا؟ وضاحت کے لیے لگا دی. اگرچہ تصرف کی قید کے ذریعے ہی پتہ لگ گیا تھا کہ دین میں کیا ہونا چاہیے, برابری ہونی چاہیے, کیونکہ میں نے بتایا کافر کو تو شراب اور خنزیر میں تصرف کا حق ہے, مسلمان کو شراب اور خنزیر میں تصرف کا حق نہیں, تو برابری نہیں رہتی تصرف کے اندر. تو اب یہ قید جو صاحب قدوری نے لگائی, اگرچہ اس کا فائدہ پچھلی قید بھی دے رہی تھی, لیکن وضاحت کے لیے کیا کر دیا, اس کو بھی ساتھ ذکر کر دیا بھائی. تو بس شروحات وغیرہ میں آپ دیکھیں گے وہ یہ لفظ دینہما لکھا ہوگا انہوں نے کہ دین میں برابری ہو, دین میں, یہ درست نہیں ہے مولانا, یہ کیا ہے دینہما, یہ دین کا لفظ ہی ہے بھائی, شامی سے پتہ چلتا ہے بھائی دین مراد ہے یہاں بھائی. فَيَجُوزُ بَيْنَ الْحُرَّيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ الْبَالِغَيْنِ الْعَاقِلَيْنِ, پس یہ جائز ہے یہ شرکت بھائی دو آزاد مسلمانوں میں, البالغین العاقلین, ایسے آزاد مسلمان جو دونوں کیا ہوں, دونوں بالغ ہوں بھائی اور دونوں کیا ہوں, عاقل ہوں, سمجھ میں آیا, کیونکہ اسی صورت میں تصرف میں برابری آئے گی بھائی اور دین میں. ولا یجوز بین الحر والمملوک, اور یہ جائز نہیں ہے بھائی آزاد کے درمیان اور غلام کے درمیان, کیونکہ آزاد تو تصرفات کا مالک ہوتا ہے لیکن غلام تصرفات کا مالک نہیں ہوتا, اسے تو آقا کی اجازت کی ضرورت پڑتی ہے, تو برابری نہ آئی. ولا بین الصبی ولا والبالغ, اور نہ ہی بچے اور بالغ کے درمیان یہ عقد صحیح ہے, اس لیے کیونکہ تصرف کے اندر برابری نہیں ہے. ولا بین المسلم والکافر, اسی طرح مسلمان اور کافر کے درمیان بھی یہ عقد صحیح نہیں ہے, کیونکہ دین میں برابری نہیں ہے. وتناقض على الوکالۃ والکفالۃ, اور یہ منعقد ہوتی ہے وکالت پر بھی اور کفالت پر بھی. یہ اہم بات ہے مولانا اس کی شرکت مفاوضہ کی بھائی, یاد رکھیے یہ جو شرکت عقد مفاوضہ کیا آپس میں انہوں نے شرکت کی, مال دونوں کا برابر ہے اور تصرف میں بھی دونوں برابر ہیں, عقد کر لیا آپس میں انہوں نے بھائی کہ اب ہم دونوں میں سے جو بھی کام کرے گا, جو بھی چیز خرید و فروخت کرے گا, جو بھی تجارت کرے گا, نفع ہم دونوں کے درمیان برابر برابر ہوگا, نفع کیا ہوگا برابر برابر ہوگا, چاہے مل کے کام کرتے ہیں چاہے الگ الگ کام کریں, نفع میں کیا ہو جائیں گے دونوں برابر شریک ہو جائیں گے بھائی. زید اور عمر نے یہ عقد آپس میں کر لیا, زید پیسے کما رہا ہے اس کے تجارت کر رہا ہے بھائی, اس کے بھی آدھے مال میں کس کا نفع جتنا حاصل ہوگا, آدھا زید کا اور آدھا عمر جو اس کا شریک ہے، عمر بھی جو کما رہا ہے اس نفع کے اندر آدھا عمر کا نفع اور آدھا کس کا؟ زید کا ہو جائے گا. اور یاد رکھیے یہ وقت منعقد ہوتا ہے وکالت اور کفالت پر بھائی، یعنی دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کا وکیل بھی ہوتا ہے کفیل بھی ہوتا ہے. کیسے وکیل کیسے کفیل؟ دیکھو کس کے درمیان شرکت ہوئی ہے، زید اور عمر. زید جب بھی کوئی چیز خریدے گا معلوم ہوا یہ چیز وہ صرف اپنے لیے نہیں خرید رہا بلکہ اپنے اور عمر کے لیے، کیونکہ دونوں کے درمیان کیا عقد ہو چکا ہے، شرکت کا عقد ہو چکا ہے. تو جو بھی چیز خرید رہا ہے صرف اپنے لیے نہیں خرید رہا بلکہ اپنے اور عمر دونوں کے لیے خرید رہا ہے. اپنے لیے تو خریدنا ٹھیک ہو گیا، عمر کے لیے وہ خرید سکتا ہے بغیر اجازت کے، بغیر اس کی وکالت کے؟ جی آپ ایسا کر سکتے ہیں میرے لیے میرے مال میں سے میری ایک گاڑی خرید دیں بغیر اجازت کے؟ نہیں. کوئی شخص دوسرے کے مال میں سے اس کے لیے کوئی چیز نہیں خرید سکتا، اس میں وکالت ضروری ہوتی ہے. میں آپ کو اگر وکیل بناتا ہوں کہ جاؤ میرے مال میں سے کیا کرو میرے لیے گاڑی، اپنے لیے تو آپ خریدتے رہے لیکن میرے لیے میرے مال میں سے گاڑی یا کوئی چیز بغیر وکیل کیے ہوئے نہیں. تو لہذا یہاں پر دونوں ایک دوسرے کے کیا بن جاتے ہیں، وکیل بن جاتے ہیں. تو جو بھی چیز خریدتا ہے اپنے لیے بھی خرید رہا ہے اور دوسرے کے لیے بھی، کس حیثیت سے؟ کہ یہ اس کا وکیل ہے. تو اب بار بار کہنا نہیں پڑے گا بھائی اب عقد ہو چکا ہے، اب ہر تجارت کے ہر معاملے کے اندر یہ کیا ہوں گے، دونوں ایک دوسرے کے وکیل ہوں گے اور دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کا کفیل بھی ہوگا. کفیل جانتے ہو یا نہیں جانتے بھائی؟ کفالت کا آگے باقاعدہ باب آنے والا ہے. کفالت ضمانت بھائی، ضمانت سمجھ میں، ضمانت کو کہتے ہیں بھائی. میں نے زید سے ایک چیز خریدی بھائی، زید سے ایک چیز خریدی، زید نے کہا لاؤ بھائی پیسے میرے حوالے کرو. میں نے کہا بھائی میں پیسے 6 مہینے بعد دے دوں گا آپ کو. زید نے کہا نہیں بھائی پیسے مجھے ابھی چاہیے، پتہ نہیں 6 مہینے بعد آپ ملتے ہیں مجھے یا نہیں ملتے. میرے ساتھ عمر کھڑا تھا، اس نے میری ضمانت دے دی کہ میں ضمانت دیتا ہوں یہ شخص کیا کرے گا 6 مہینے بعد آپ کو آپ کے پیسے دے دے گا، اگر اس نے نہ دیے تو میں ادا کر دوں گا. تو عمر نے کیا کیا، میری طرف سے ضمانت دے دی، یہ کیا کہلاتا ہے، یہ کفالت ہے بھائی. کفالت، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کفالت ہے یہ. تو اس میں دونوں ایک دوسرے کے کفیل بھی ہوتے ہیں. زید نے مثلا جب بھی کوئی چیز خریدی، جب بھی کوئی چیز خریدے گا تو وہ عمر کا وکیل بھی ہے. تو یہ چیز اپنے لیے بھی خرید رہا ہے اور عمر کے لیے بھی خرید رہا ہے، کیونکہ نفع دونوں کو ملے گا یا نہیں، آدھا آدھا دونوں کو ملے گا. تو اس کی طرف سے وکیل بھی ہے اور عمر اس معاملے کے اندر اس کا کفیل بھی ہے. لہذا جس سے کوئی چیز خریدی ہے اب اس کو سمن دینے یا نہیں دینے، وہ سمن کا مطالبہ زید سے بھی کر سکتا ہے اور عمر کے پاس جا کر بھی کہہ سکتا ہے لاؤ بھائی پیسے نکالو. تو عمر یہ نہیں کہے گا بھائی کس چیز کے پیسے، بھائی بھائی عقد ہو چکا تھا آپ کا اور زید کے درمیان، کس چیز کا عقد ہوا ہے، عقد عقد شرکت، شرکت مفاوضہ ہوئی ہے اور شرکت مفاوضہ کے اندر جو بھی تجارت کی غرض سے جو کام کیا ہے اس کے اندر دوسرا کیا ہو جاتا ہے، کیا بن جاتا ہے، وکیل بھی ہوتا ہے اور دوسرے کی طرف سے یہ شخص وکیل ہوتا ہے اور دوسرا اس کا کیا ہوتا ہے، کفیل یعنی ضامن ہوتا ہے. تو ضامن سے بھی تو جب اصل سے پیسے نہیں مل رہے تو کس سے وصول ہو سکتے ہیں، ضامن سے پیسے وصول ہوں گے. تو دونوں میں سے جس سے چاہے وہ جا کر مطالبہ کر سکتا ہے، اس سے مطالبہ، زید سے وہ مطالبہ کر سکتا ہے کیونکہ یہ کیا ہے، اصیل ہے، عقد ہی اس نے کیا تھا، چیز ہی اس نے خریدی ہے، اس سے تو اصیل ہونے کی بنا پر مطالبہ ہوگا. اور دوسرا عمر کیا تھا، کفیل تھا، ضامن تھا، اس سے بھی ضامن ہونے کی وجہ سے کیا کیا جا سکتا ہے، مطالبہ کہ آپ ضامن تھے اس معاملے کے اندر. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ نہیں اب ہر عقد میں وہ جائے گا اور اس کو وکیل بنائے گا اور یا ہر معاملے میں جائے گا جا کر اپنی ضمانت دے گا، نہیں، خود بخود کیا ہو جائے گا ہر معاملے کے اندر، عقد کرنے والا دوسرے کی طرف سے وکیل ہو جائے گا اور دوسرا اس کی طرف سے خود بخود کیا ہو جائے گا، کفیل ہو جائے گا. جی مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا؟ تو کہتے ہیں وطن عاقد علی الوکالتی والکفالتی، اور یہ مفاوضہ جو ہے منعقد ہو جاتا ہے، وکالت منعقد ہوتا ہے وکالت پر اور کفالت پر. وما یشتری کل واحد منہما یکون علی الشرکتی، اور وہ چیز جس کو خریدے دونوں میں سے کوئی ایک بھی، یکون علی الشرکتی، تو وہ کس طریقے پر ہوگی؟ جو بھی چیز ایک خریدے گا، بھائی آپس میں کیا کون سا عقد کیا ہے؟ عقد کہ ہم جو بھی چیز خریدیں گے دونوں اس میں کیا ہوا کریں گے؟ شریک. جو نفع حاصل ہوگا اس میں بھی ہم دونوں کیا ہوں گے؟ شریک ہوں گے. تو لہذا جو بھی کوئی چیز خریدے گا وہ شرکت کے طور پر ہوگی، یعنی دونوں اس میں شریک ہوں گے. الا طعام اہلہ وکسوتہم وکسوتہم الا طعام اہلہ وکسوتہم، مگر اس کے اپنے گھر والوں کا کھانا اور ان کا لباس. بھائی کیونکہ یہ ضروریات میں سے ہے مولانا، یہ کس میں سے ہے؟ ضروریات میں سے ہے. اور اب سمجھ میں آیا، تو گھر والوں کے لیے تو خرچہ خوراک وغیرہ تو چاہیے بھائی، اس کے بغیر تو گزارا نہیں. اسی طرح ان کے لیے لباس وغیرہ بھی چاہیے، اس کے بغیر گزارا نہیں. تو یہ جو خریدے گا، اگر کوئی کھانا وغیرہ خریدتا ہے یا لباس وغیرہ گھر والوں کے لیے خریدتا ہے، تو اس میں شرکت نہیں، یہ اسی کا ہے، خاص اسی کے گھر والوں کے لیے. دوسرا اپنے گھر والوں کے لیے خریدتا ہے تو وہ خاص اسی کا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا، عقد کا تقاضا تو یہی تھا کہ اس میں بھی کیا ہونی چاہیے؟ شرکت ہونی چاہیے. کیونکہ کیا عقد کیا تھا؟ جو بھی چیز خریدیں گے اس میں دونوں کیا ہوں گے؟ شریک. لیکن یہ چونکہ اس ضروریات اصلیہ میں سے ہے، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو لہذا اس میں شرکت نہیں ہوگی، جو خریدے گا اسی کے گھر والوں کا اور اس کے لیے ہوگا بھائی. وما يلزم كل واحد من الديون، اور وہ جو لازم ہو دونوں میں سے ہر ایک پر. بھائی کیا چیز لازم ہو؟ من الديون، یہ من بیان کے لیے آیا، اس کا ترجمہ یعنی کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی کہ دیون بھائی، وہ چیز جو لازم ہو دونوں میں سے ہر ایک پر، یعنی کہ دیون بھائی. تو یہ دیون بیان ہے ماں کا، سمجھ میں آیا؟ پتہ نہیں بھائی ماں سے کیا مراد ہے، وہ چیز جو لازم ہو دونوں میں سے ہر ایک پر، کیا چیز بھائی؟ کہتے مینت دیون، یعنی کہ دیون. تو اب ترجمہ کرتے ہوئے یوں کر لیں بھائی، ماں کو جس کا یہ بیان ہے اس کو اٹھائیں، اس کی جگہ دیون کو رکھیں بھائی، اب ترجمہ بہترین ہو جائے گا. اور وہ دیون جو دونوں میں سے کسی ایک پر کیا ہوں؟ لازم ہو جائیں. بدلن، کس طور پر ہو یہ دین؟ اس پر بدلے کے طور پر ہو. ہم ماں ایسی چیز سے، یہ صح فیہ الاشتراک، کہ اس میں اشتراک صحیح ہو، یعنی اشتراک ہو سکے. فالآخر ضامن له، تو دوسرا کیا ہے؟ اس کا ضامن ہے. بھائی دیکھو، بعض دیون ایسے ہیں جو ایسی چیز کے بدلے میں آتے ہیں جس میں شرکت ہو سکتی ہے، بعض دیون ایسے ہیں جو ایسی چیز کی وجہ سے آتے ہیں جس میں شرکت نہیں ہو سکتی. تو کہتے ہیں اگر کسی دونوں میں سے، مثلا زید پر دین آیا، تو کیا یہ اس دین میں دونوں شریک ہیں؟ زید نے اب کسی کو 100 دینار دینے ہیں، تو کیا دونوں اس دین میں شریک ہیں؟ دونوں کو ادا کرنے پڑیں گے؟ کہتے ہیں بھائی آپ دیکھ لیں، یہ دین اس پر کس چیز کے بدلے میں آیا ہے؟ اگر ایسی چیز کے بدلے میں آیا ہے جس میں کیا ہو سکتی تھی؟ شرکت ہو سکتی ہے، تو اس دین میں دونوں شریک ہیں مولانا، دونوں کو کیا کرنا پڑے گا؟ ادا کرنا پڑے گا. اور اگر ایسی چیز کے بدلے میں نہیں ہے جس میں شرکت ہو سکے، تو پھر اس صورت میں یہ دین اسی پر آئے گا جس جو عقد کرنے والا ہے، دوسرے یا جو اسی شخص پر آئے گا، دوسرے پر یہ دین نہیں آئے گا. مثلا دیکھو بھائی، ایک کیا کرتا ہے، گاڑی خریدتا ہے مال کے ذریعے، تو یہ گاڑی خریدنے کی وجہ سے اس پر کیا لازم ہو جائیں گے؟ سمن آئے گا یا نہیں آئیں گے بھائی؟ سمن. تو سمن اس پر دین ہو گیا. تو یہ دین کس چیز کے بدلے میں آیا ہے بھائی؟ بیع کی وجہ سے آیا ہے، چیز خریدی ہے، اور اس چیز میں شرکت ہو سکتی ہے یا شرکت نہیں ہو سکتی بھائی؟ جی دو آدمی مل کر خرید سکتے ہیں گاڑی یا نہیں خرید سکتے بھائی؟ خرید سکتے ہیں. تو یہ دین اگر ایسی چیز کے بدلے میں آیا ہو جس میں شرکت ہو سکے تو اس صورت میں دونوں اس دین میں کیا ہو جائیں گے؟ شریک، یعنی دونوں پر دین آ گیا بھائی. یا جیسے کیا کرتا ہے، ایک نے کام شروع کیا، اب ایک ملازم رکھنا پڑا کام کے لیے ایک کو تجارت کے سلسلے میں، چنانچہ اس نے ایک ملازم رکھا، اب اس ملازم کی اجرت اس پر دین ہو گئی. کیا ہو گئی؟ دین ہو گئی. تو لہذا اور اس دین میں شرکت صحیح ہے، لہذا اب دونوں کو کیا کرنا پڑے گا؟ دونوں دین میں شریک ہیں بھائی. ہاں اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں ہیں جن میں شرکت صحیح نہیں بھائی. مثلاً بھائی ایک آدمی نے جنایت کر دی، کسی دوسرے کا ہاتھ کاٹ دیا، تو اب اس کی وجہ سے اس پر بھی کیا ہے؟ اس پر کیا آیا؟ دین بھائی. وہ اس نے عرش دے گا، عرش دیت دے گا یا نہیں دے گا ہاتھ کی بھائی؟ اس نے ہاتھ کاٹا ہے دوسرے کا، تو یہ دیت اس پر دین ہو گئے مولانا، دین ہو گئی. اور اس میں شرکت صحیح نہیں ہے بھائی، اس میں شرکت، یہ تو جس نے جرم کیا اسی پر آئے گا بھائی، دوسرے پر سے تو اس کا تعلق نہیں ہے. لہذا اب یہ اس پر دین تو آیا، لیکن یہ ایسی چیز کے بدلے نہیں آیا جس میں کیا صحیح ہو، کیا جائز ہو؟ شرکت جائز ہو. لہذا یہ اسی پر رہے گا، دوسرے سے اس کا تعلق نہیں ہو. اسی طرح ایک شخص دونوں میں سے نکاح کر لیتا ہے بھائی، نکاح کی وجہ سے اب بیوی کا مہر دینا پڑے گا یا نہیں دینا پڑے گا؟ دینا پڑے گا. اور مہر کے اندر شرکت ہو سکتی ہے؟ نہیں بھائی، مہر تو جس نے نکاح کیا ہے اسی پر آتا ہے. تو یہ جو اس پر دین آیا، یہ دین ایسی چیز کے بدلے ہے جس کے اندر شرکت. جی مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا بھائی. تو کہتے ہیں وما یلزم کل واحد من الدیون، اور وہ جو لازم ہو دونوں میں سے ہر ایک پر، دیون میں سے، بدلن ایسی چیز کے بدلے کے طور پر، عما یصح فیہ الاشتراک، کہ اس میں اشتراک صحیح ہو، جائز ہو، فالآخر ضامن له، تو دوسرا اس کا کیا ہوگا؟ ہاں ضامن ہوگا بھائی. کیا ہوگا؟ ضامن ہوگا، ضامن، ضمان آئے گا وہ، تو یعنی اس سے بھی طلب کیا جا سکتا ہے، ضامن ہے، کیونکہ کفالت پر یہ عقد منعقد ہوا تھا اور وکالت پر. فَإِنْ وَرِثَ أَحَدُهُمَا مَا لَا تَصِحُّ فِيهِ فَإِنْ وَرِثَ أَحَدُهُمَا مَا لَن تَصِحُّ فِيهِ الشِّرْكَ أَوْ وُهِبَ لَهُ وَوَصَلَ إِلَى يَدِهِ بَطَلَتِ الْمُفَاوَضَةُ وَصَارَتِ الشِّرْكَةُ عِنَانًا. بھائی ایک دو آدمیوں نے آپس میں عقد مفاوضہ کیا بھائی، اور عقد مفاوضہ میں آپ نے پڑھا تھا دونوں کا مال برابر ہونا چاہیے بھائی، ایک کا جتنا مال ہے دراہم دنانیر یا فلوس نافقہ، دوسرے کے بھی اتنے ہی دراہم دنانیر یا فلوس نافقہ ہونے چاہیے. جی اب دونوں میں سے جو بھی کوئی چیز خریدتے ہیں دونوں اس میں شریک ہوں گے، جو بھی چیز بیچتے ہیں اس سے جتنا نفع آئے گا اس نفے کے اندر بھی دونوں کیا ہوں گے؟ شریک ہوں گے. ایک پر جو دیون لازم ہوں گے دوسرا بھی ان میں کیا ہوتا جائے گا؟ شریک ہوتا جائے گا بھائی. اب ایک کو کچھ مال ملا بھائی، زید اور عمر نے یہ شرکت کی تھی، زید کو کسی شخص نے تحفہ دے دیا بھائی، 100 دینار دے دیے بھائی، ہبا کر دیے اس کو بھائی 100 دینار، یا زید کو وراثت کے اندر کیا ہوا؟ 100 دینار ملے، 100 دینار. کہتے ہیں جب دونوں میں سے کسی کو ایسا مال ملے تو اب مال برابر رہا دونوں کا بھائی، زید کو کسی نے 100 درہم ویسے ہی دے دیے تحفے کے طور پر، ہبا کے طور پر، تو اب یہ تو مانا نا کسی تجارت وغیرہ سے حاصل نہیں ہوئے کہ اس میں دونوں شریک ہوتے، یہ تو صرف کس کا حصہ حق ہے اس میں، زید کا ہی حق ہے، تو لہذا ہم نے تو کہا تھا دونوں کو مال میں برابر ہونا چاہیے، اب دونوں کا مال برابر نہیں رہا، لہذا اب عقد مفاوضہ بھی باقی نہیں بلکہ یہ شرکت عینان بن جائے گی۔ بھائی آگے تفصیل آئے گی شرکت عینان کی، مفاوضہ میں تو ضروری تھا کہ دونوں کا مال کیا ہونا چاہیے، برابر ہونا چاہیے، لیکن شرکت عینان کے اندر دونوں کا مال برابر ہونا ضروری نہیں، بھائی برابر ہو تو بھی ٹھیک ہے، برابر نہ ہو تو بھی، سمجھ میں آیا؟ تو یہ اب جب ایک کو ایک ایسا مال ملا ہے جو دوسرا اس میں شریک نہیں ہو سکتا، شریک نہیں ہے، تو پھر اس صورت کے اندر ایک کا مال بڑھ گیا تو برابری مال میں نہ رہی، اور جب مال میں برابری نہ رہی تو اب دونوں میں وہ عقد مفاوضہ بھی باقی نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس کے اندر ضروری تھا کہ مال شروع میں بھی برابر ہو اور آخر میں بھی برابر ہی رہے، بھائی آخر تک۔ فَإِنْ وَرِثَ أَحَدُهُمَا مَالًا، اگر وارث ہوا دونوں میں سے کوئی ایک ایسے مال کا، میں نے بتلایا تھا نکرہ کے بعد فعل آ جائے، بھائی وہ فعل عموماً نکرہ کے لیے کیا بنتا ہے، صفت بنتا ہے، اور موصوف صفت کا ترجمہ کیا کرتے ہیں، موصوف سے پہلے کون سا لفظ لے آتے ہیں، ایسا، یہاں موصوف کون ہے، مال، یہ نکرہ ہے، اس کے بعد تصحیح فعل آیا، تو اگر وارث ہوا دونوں میں سے کوئی ایک ایسے مال کا تصح فیہ شرکت، تو کہ اس کے اندر شرکت صحیح ہو، او وہب لہ، تو وارث ہوا ایک صورت، اس طرح بھی مال آیا تو مال ایک کا بڑھ جائے گا، او وہب لہ، یا اسے کیا کیا گیا، ہبہ کیا گیا، ووصل الی یدہ، اور وہ اس کے قبضے تک پہنچ بھی گیا، کیا ہوا بھائی، ہبہ کے اندر قبضہ ضروری، آگے ہبہ کا بھی باب آ جائے گا کہ کسی کی کوئی چیز دی جائے تحفے کے طور پر، تو صرف کہہ دینے سے وہ مالک نہیں بنتا، بلکہ پورا مالک کب بنے گا، جب اس پر قبضہ بھی کر لے گا، تو ہبہ پورا ہوتا ہے قبضے سے، تو اسی لیے ہبہ کے ساتھ قید لگا رہی، وہ ہبہ لہو ووصل الی یدہ، کسی نے اس کو ہبہ کیا اور وہ چیز اس کے قبضے تک پہنچ گئی، تو بطلت المفاوضۃ، تو عقد مفاوضہ کیا ہوگا، باطل ہو جائے گا، وصارت الشرکت عینانا، اور کیا ہوگی، کیا ہو جائے گی یہ شرکت، شرکت عینان، ولا تنعقد الشرکت الا بالدراہم والدنانیر والفلوس النافقۃ، میں نے آپ کو بتلایا تھا یہ شرکت صرف کس چیز پر منعقد ہوتی ہے، دراہم دنانیر اور فلوس، ہاں یہ ان دونوں کے آپس میں برابر ہونے چاہیے، ہاں باقی ایک کی زمین زیادہ ہے ایک کی تھوڑی ہے کوئی حرج نہیں، ایک کے پاس مال مویشی زیادہ ہیں دوسرے کے پاس تھوڑے ہیں کوئی حرج نہیں، ایک کے پاس سامان وغیرہ زیادہ ہے دوسرے کے پاس سامان تھوڑا ہے کوئی حرج نہیں، لیکن مال میں کیا ہونا چاہیے برابر، اور مال سے کیا مراد ہے، درہم دینار اور فلوس نافقہ، اسی لیے کہا کیونکہ یہ انہی پر منعقد ہوتی ہے، ولا تنعقد الشرکۃ الا بالدراہم والدنانیر والفلوس النافقہ، اور منعقد نہیں ہوتی یہ شرکت مگر دراہم پر، دنانیر پر، اور فلوس نافقہ، یعنی وہ جو رائج پیسے ہیں، ولا یجوز فیما سوا ذالک، اور ان کے علاوہ کے اندر یہ جائز نہیں ہے، یعنی صرف دراہم دنانیر اور فلوس نافقہ میں ہی ہو سکتا ہے، اور چیزوں میں جائز، الا ان يتعامل الناس به، مگر یہ کہ لوگ اس کے ساتھ معاملات کرتے ہوں، بھائی ہاں اگر لوگوں میں اور کوئی ایسی چیز رائج ہے جیسے یہ درہم دینار اور فلوس نافقہ سے کیا کرتے ہیں بھائی، آپس میں وہ سارے عقد وغیرہ کرتے ہیں، چیزیں خریدتے ہیں بیچتے ہیں وغیرہ، تو باقی اگر کوئی ایسی چیز ہے جس پر جس میں لوگ معاملات کرتے ہیں رائج ہے، تو اس میں بھی یہ شرکت مفاوضہ صحیح ہو جائے گی، تبر و نقرتی، تبر کہتے ہیں سونے کا ٹکڑا اور نقرا کہتے ہیں چاندی کا ٹکڑا، سونے تبر سونے کا ٹکڑا لیکن جو ڈھلا ہوا نہ ہو، یعنی اس سے اشرفی نہیں بنائی گئی، دینار ابھی نہیں بنایا گیا، یا نقرا چاندی کا ٹکڑا ہے تو چاندی لیکن ابھی اس کو ڈھالا نہیں گیا، اس کا درہم نہیں بنایا گیا، اس پر ابھی وہ مہر وغیرہ نہیں لگی، بھائی تو اب یہ تو بھائی ہم نے بتایا تھا یہ شرکت کس میں جائز ہے صرف بھائی؟ درہم دینار اور فلوس نافقہ. لیکن اگر یہ سونے چاندی کے ٹکڑے ہیں, یہ ڈھلے ہوئے نہیں, ان پر مہر نہیں لگی, ان سے درہم اور دینار نہیں بنے, لیکن لوگ ان کے ذریعے بھی کیا کر لیا کرتے ہیں, آپس میں معاملات کر لیتے ہیں, خرید و فروخت ان کے ذریعے بھی ہوتی ہے, تو پھر ان کے ساتھ بھی شرکت صحیح ہے, ان پر بھی شرکت ہوگی, ورنہ ان پر شرکت نہیں. بات سب کو سمجھ میں آگے بھائی؟ اِلَّا يَتَعَامَلَ النَّاسُ بِهِ, مگر یہ کہ لوگ اس سے ساتھ معاملات کرتے ہوں, کَتِبْرِ وَنُّقْرَتِ, جیسے کہ سونے کا غیر مضروب ٹکڑا ہے, وَنُّقْرَتِ اور چاندی کا غیر مضروب ٹکڑا, یعنی جس پر مہر نہیں لگی ہوئی, فَتَصِحُّ شِرْكَتُ بِهِمَا, ان کے ساتھ بھی شرکت صحیح ہے, ان پر بھی شرکت صحیح, کیونکہ لوگ اس پر معاملات کرتے ہیں. وَإِنْ أَرَادَ الشِّرْكَةَ بِالْعُرُوزِ بَاعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا نِصْفَ مَالِهِ بِنِصْفِ مَالِ الْآخَرِ ثُمَّ عَقَدَ الشِّرْكَةَ. اچھا بھائی, بھائی بتلایا یہ شرکت صرف کس چیز میں ہوگی, کس پر منعقد ہوگی؟ درہم دینار اور فلوس. بھائی دونوں کے پاس مال ہے, کچھ سامان ہے, اس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے کیا صورت اختیار کی جائے بھائی؟ سمجھ میں آیا؟ ایک کے پاس بھی کچھ مال مویشی ہیں, دوسرے کے پاس بھی کچھ مال مویشی ہیں بھائی, اب دونوں اس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں, یا کوئی اور چیز ہے, ایک کے پاس بھی کچھ تجارت کا سامان ہے, دوسرے کے پاس بھی کچھ تجارت کا, لیکن ہم نے تو بتایا شرکت صرف کس میں ہوگی, درہم دینار اور فلوس. اب ان میں کیسے شرکت کی جائے بھائی؟ تو طریقہ بتلا رہے ہیں صاحب قدوری بھائی کہ یوں کرے, ایک اپنے نصف سامان کو دوسرے کے نصف سامان کے بدلے بیچ دے. کیا کرے؟ الگ نہیں کرنا بھائی, ایک کے پاس بھائی 10 بکریاں ہیں, دوسرے کے پاس بھی 10 بکریاں ہیں بھائی, اب ان پر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ شرکت کرنا چاہتے ہیں. تو آپ ایک اپنی نصف بکریوں کو دوسرے کی نصف بکریوں کے بدلے میں کیا کر دے؟ بیچ دے. لیکن یہ مانا نہیں جو بیچ رہا ان کو الگ کر دے, الگ کر دیا پھر تو پھر الگ ہو گیا دونوں کا مال بھائی, وہ اپنی 5 بکریاں نکال کے علیحدہ کرے, یہ لو بھائی یہ میں نے تمہیں بیچ دی, اور وہ اپنی طرف سے بھی 5 بکریاں علیحدہ کر کے دے دے, لو یہ والی میں نے تمہیں اس کے بدلے بیچ دی. نہیں بھائی, یہ نہیں, مشاع طریقے پر ہو مارانا. سمجھ میں آیا؟ 10 بکریاں کھڑی ہیں, ان 10 میں سے میں نے نصف کیا کر دی ہے آپ کو, نصف حصہ, یوں کہو نصف حصہ ان کا میں نے کیا کیا آپ کو بیچ دیا, آپ کی بکریوں کے نصف حصے کے بدلے میں. اب مولانا دونوں طرف کی بکریوں میں دونوں آدمیوں کا حصہ آ گیا, ان 10 بکریوں میں بھی نصف ایک کا ہے تو نصف دوسرے, ان 10 بکریوں میں بھی نصف ایک کا ہے نصف, لیکن کیا دونوں کا حصہ الگ الگ ہے یا پھیلا ہوا ہے سارے 10 کے اندر؟ معلوم ہوا ہر بکری میں بھائی ایک نصف ایک کی ہے, نصف دوسرے کی, یعنی اس کی پہلے کی جو 10 بکریاں ہیں ان میں ہر ہر بکری میں نصف حصہ ایک کا, نصف حصہ دوسرے, دوسرے کی 10 بکریوں میں سے بھی ہر ایک کے اندر نصف حصہ ایک کا, نصف حصہ. اب شرکت آ گئی, یہ شرکت ملک آ گئی. کیا آ گئی بھائی؟ ایک شرکت ملک کس کو کہتے تھے؟ ایسی چیز جس میں دو آدمی شریک ہوں. تو ان 10 بکریوں میں یہ پہلے تو ایک کی تھی, لیکن جب اس نے بغیر الگ کیے اس کا نصف حصہ دوسرے کو بیچ دیا, تو ان میں سے نصف کا مالک یہ خود ہے, نصف کا مالک وہ مشتری بن گیا. تو یہاں پر دیکھو اب یہ ایک ایسی چیز آ گئی جس میں دو آدمی شریک ہیں, تو شرکت املاک آ گئی. کیا آ گئی؟ ادھر والی بھی 10 بکریوں میں اسی طرح بھائی کیا آ گئی؟ شرکت املاک آ گئی. اب اس کے بعد عقد کر لیں آپس میں, شرکت والا عقد مفاوضہ بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ ہم نے تو بتایا تھا کہ عقد مفاوضہ صرف دراہم دنانیر اور فلوس نافقہ پر ہو سکتا ہے اور مال وغیرہ پر آپ دوسرے مال وغیرہ ہے اس میں شرکت آپس میں کرنا چاہتے ہیں تو اس کی کیا صورت ہے بھائی؟ تو بتلایا صاحب قدوری نے کہ دونوں اپنے اپنے مال کے نصف کو دوسرے کے مال کے نصف کے بدلے کیا کر دیں؟ بیچ دیں. لیکن الگ الگ کر کے نہیں بیچنا, بلکہ کس طریقے پر بیچنا ہے؟ شیوع کے طریقے پر, کہ سارے مال میں دوسرا بھی کیا ہو جائے؟ شریک ہو جائے. اس طریقے پر بیچو, الگ نہ کرو جو بیچ رہے ہو. بس یوں کہو میں نے اپنے مال کا نصف حصہ کیا کر دیا آپ کو, آپ کے مال کے نصف حصے کے بدلے میں بیچ دیا. تو اب کون سا نصف بیچا؟ الگ تو کیا نہیں, تو پورے مال میں دوسرا بھی شریک ہو گیا آدھے کے اندر, اور یہ بھی دوسرے کے پورے مال میں کیا ہو گیا؟ آدھے کے اندر شریک. تو یہ شرکت املاک آ گئی. اب دونوں کے پاس جو مال ہے دونوں اس کے اندر شریک ہیں مولانا. اب اس کے بعد کیا کر لیں؟ عقد مفاوضہ کر لیں آپس میں. اب جب عقد مفاوضہ کیا تو دونوں کے پاس جو مال موجود ہے وہ دونوں کے درمیان مشترکہ ہے. اب اس کے ذریعے ان کو بیچیں اور نفع کمائیں, اور نفع کے اندر دونوں کیا ہوتے جائیں گے؟ شریک ہوتے جائیں گے. سمجھ میں آیا؟ دونوں نفع کے اندر شریک ہوتے جائیں گے. اور اب مثلاً بھائی ان میں سے ایک جو بھی بکری بیچے گا دوسرے کا بھی اس میں نصف حصہ ہے یا نہیں بھائی؟ نصف حصہ ہے. تو جو بھی نفع کمائے گا, اب آدھا نفع اس کا بیچنے والے کا, کیونکہ آدھا حصہ اس کا تھا, اور آدھا حصہ کس کا ہو جائے گا؟ دوسرے کا, کیونکہ آدھا حصہ اس کا تھا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو اب پہلے شرکت املاک لے آئیں, پھر اس کے بعد کیا کر لیں؟ شرکت عقود کر لیں, عقد کر لیں آپس میں. تو کہتے ہیں وہ ان ارادہ شرکت بالعروض, اور اگر ارادہ کریں سامان کے ذریعے شرکت کا, تو باع کل واحد منهما نصف ما له بنصف مال الاخر, تو بیچ دے دونوں میں سے ہر ایک اپنے نصف مال کو دوسرے کے نصف مال کے بدلے میں. ثم عقد الشرکت, پھر کیا کر لیں؟ شرکت کا عقد کر لیں بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو پہلے شرکت املاک آ گئی. اب جب شرکت املاک آ گئی دونوں دونوں طرف کی بکریوں میں شریک ہو گئے, اب کسی ایک کے لیے بھی ان میں تصرف کرنا جائز نہ رہا. اب عقد بھی آپس میں کر لیں. جب عقد کر لیں گے تو دونوں ایک دوسرے کے کیا بن گئے؟ وکیل بھی بن گئے اور کفیل بھی بن گئے بھائی. تو اب کر لیں. سمجھ میں آیا؟ تو وَأَمَّا شِرْكَةُ الْعِنَانِ, یہ تھا شرکت عنان کی بات بتلائیں گے. وَأَمَّا شِرْكَةُ الْعِنَانِ, باقی شرکت عنان جو ہے, فَتَنْعَقِدُ عَلَى الْوَكَالَةِ دُونَ الْكَفَالَةِ, یہ منعقد ہوتی ہے وکالت پر نہ کہ کفالت پر. شرکت مفاوضہ میں تو دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کا وکیل بھی ہے اور دوسرے کا کفیل بھی ہے, لیکن یہ جو شرکت عنان ہے اس میں دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کا وکیل تو ہے لیکن کفیل نہیں. لہذا شرکت مفاوضہ میں جو ایک شخص عقد کر لیتا تھا تو اگر اس پر کوئی دین آتا تھا تو اس دین کا مطالبہ اس عقد کرنے والے سے بھی کیا جا سکتا تھا کیونکہ یہ اصیل تھا, اور دوسرے سے بھی کیا جا سکتا تھا کیونکہ وہ کفیل تھا. لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوگا, یہاں وکیل تو ہے کفیل نہیں, لہذا جس نے عقد کیا ہے اسی سے مطالبہ کیا جا سکتا ہے. دوسرے کی طرف سے ضمانت ہی نہیں ہے تو اس سے طلب کس بات کی کرتے ہو بھائی؟ میں ایک آدمی کو بھیجتا ہوں بھائی جاؤ میرے لیے ایک گاڑی خریدو. وہ گیا اس نے گاڑی خرید لی, اب گاڑی کے اس کو پیسے دینے ہیں بھائی. تو جو مشتری ہے وہ اسی سے مطالبہ کر سکتا ہے, آ کر موکل سے مطالبہ نہیں کر سکتا. صرف جو عقد کرنے والا ہے وکیل اس سے مطالبہ ہو سکتا ہے. تو لہذا یہاں پر بھی جب یہ وکالت پر صرف منعقد ہو رہی ہے تو جو عقد کر رہا ہے اس سے دین کا مطالبہ ہو سکے گا, دوسرے سے مطالبہ. یہ فرق ہے دونوں میں. دیکھا تو کہتے ہیں فتن عقد علی الوکالتی دون الکفالتی, یہ شرکت عنان منعقد ہوتی ہے وکالت پر نہ کہ کفالت پر. ویصح تفاضل فی المال, اور یہاں مال میں زیادتی صحیح ہے یعنی کمی بیشی صحیح ہے. وہاں تو ہم نے کہا تھا دونوں کا مال کیا ہونا چاہیے؟ برابر. یہاں دونوں کا مال برابر ہونا ضروری نہیں, ایک کا مال زیادہ ہے ایک کا مال ایک خوب مال والا آدمی ہے, دوسرا کیا ہے اس کے پاس اتنا مال نہیں, پھر بھی کوئی نہیں, یہ اس میں تو مال کی برابری ضروری نہیں ہے. وَيَصِحُّ أَن يَتَسَاوَيَا فِي الْمَالِ وَيَتَفَاضَلَا فِي الرِّبْحِ, اور یہ بھی صحیح ہے کہ دونوں مال کے اندر تو برابر ہوں اور تفاضل زیادتی ہو نفع کے اندر. بھائی کس کے اندر؟ بھائی دیکھو دونوں نے شرکت کی, زید کے پاس بھی 10 لاکھ روپے ہیں, عمر کے پاس بھی 10 لاکھ روپے ہیں, لیکن دونوں آپس میں شرکت عینان کرتے ہیں. بھائی زید نے کہا بھائی 5 لاکھ میں ملاتا ہوں, 5 لاکھ تم ملاؤ, کاروبار کرتے ہیں بھائی, تو یہ کون سا عقد ہوا؟ شرکت عینان. کون سا ہو گیا؟ دونوں نے پیسے ملائے, کاروبار شروع کر دیا. اب دونوں میں سے جو بھی شخص کوئی چیز خریدتا ہے تو دونوں نے برابر پیسے ملائے ہیں, تو دونوں ایک دوسرے کے وکیل بھی ہیں. عمر اس مال کے ذریعے جو بھی چیز خریدے گا, جو بھی چیز خریدے گا, نصف حصہ اس کا ہے, اور نصف دراصل یہ کس کے لیے خرید رہا ہے؟ دوسرے شخص کے لیے جو اس کے ساتھ, اور کیونکہ یہ اس کا وکیل بھی ہے, عقد کر چکا ہے اس کے ساتھ. بھائی تو نصف وہ اپنے لیے خریدتا ہے اور نصف دوسرے کے لیے اس کا وکیل ہونے کی وجہ سے. بھائی تو اب مال میں دونوں برابر ہیں, ایک کا بھی کتنا حصہ ہے, دوسرے کا بھی کتنا حصہ؟ 5 لاکھ. اور نفع بھی کیا ہونا چاہیے؟ برابر. ایک کا نفع مثلا 1000 روپے نفع ہوا تو 500 کس کے؟ زید کے. اور 500 کس کے؟ عامر کے. لیکن زید نہیں کہا, یہ زید کہتا ہے نہیں بھائی اس طرح نہیں, 5 لاکھ تم ملاؤ, 5 لاکھ میں ملاؤں گا, لیکن نفع جو ہے نا نفع کے 3 حصے کیا کریں گے, 2 حصے میرے ہوا کریں گے, 1 حصہ تمہارا. یعنی جب بھی مثلا 300 روپے آئے تو 200 میرے ہوں گے اور 100 تمہارا. ہونا تو یہ چاہیے تھا, مال برابر ہے, 150 تمہارا نفع, 150 دوسرے کا نفع, لیکن یہ شرط کیا لگا رہا ہے؟ 200 میرا ہوا کرے گا, 100. تو دیکھو اب نفع برابر ہے یا کمی بیشی ہے نفع میں؟ کمی بیشی ہے. تو جب مال برابر ہو تو نفع بھی برابر ہونا چاہیے, لیکن کیا ایسا کرنا جائز ہے کہ مال دونوں کا برابر ہے اور نفع میں کیا کر رہے ہیں؟ کمی بیشی کر رہے ہیں. کہتے ہیں ہاں ایسا کرنا جائز ہے. بھائی اس کی کہتے ہیں ضرورت پیش آتی ہے, ایک آدمی تجارت میں زیادہ ماہر ہے, زید اور عمر آپس میں عقد کر رہے ہیں, زید بڑا ماہر تاجر ہے, عمر کو تو ابھی کام ہی نہیں آتا بھائی تجارت, تو وہ لازمی بات ہے زید کبھی بھی اس بات پر راضی نہیں ہوگا کہ آدھے پیسے تم لو اور آدھے پیسے میں لوں, بلکہ میرا نفع کیا ہونا چاہیے؟ زیادہ ہونا چاہیے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا اگر دونوں کا مال برابر بھی ہو پھر بھی نفع کے اندر کمی بیشی جائز ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ مانا ہے وَيَصِحُّ أَن يَتَسَاوَيَا فِي الْمَالِ وَيَتَفَاضَلَا فِي الرِّبْحِ, اور یہ بھی جائز ہے کہ برابر ہوں دونوں مال کے اندر اور کمی بیشی ہو نفع کے اندر, بھائی زیادتی ہو یعنی نفع میں. وَيَجُوزُ أَن يَعْقَدَهَا كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِبَعْضِ مَالِهِ دُونَ بَعْضٍ. جی ابھی بتلایا بھائی زید کے پاس کل کتنے پیسے تھے؟ یہ تو مال شرکت 5-5 لاکھ تو ملائے ہیں, ویسے کتنے تھے؟ 10 لاکھ. اور دوسرے کے بعد فرض کرو 10 نہیں تھے 15 تھے مالانا, کوئی حرج نہیں بھائی. اور سارے مال پر شرکت یہاں ہوتی ہے یا جتنے میں مرضی ہے؟ بھائی اپنے مفاوضہ میں تو سارے مال میں کیا ہو جاتی تھی؟ شرکت ہوتی تھی. وہاں تو آپ نے پڑھا اگر کسی کو کہیں سے تھوڑا بھی مال مل گیا جس میں دوسرا شریک نہیں ہو سکتا تو فوراً آپ نے مفاوضہ کیا ہو جایا کرتا تھا؟ باطل ہوتا ہو جائے کر. جیسے کسی کو وراثت کے طور پر مال ملا یا تحفے کے طور پر تو عقد مفاوضہ باطل, لیکن شرکت عینان میں تو برابری ضروری نہیں, نہ مال میں برابری ضروری اور نہ نفع کے اندر برابری, اور اس میں یہ بھی نہیں ضروری کہ جتنا مال ہے سارا عقد شرکت کے اندر کرنا پڑے گا, بلکہ تھوڑا سا حصہ کر دیا، زید کے پاس تو سارے 10 لاکھ ہیں لیکن وہ سارے میں شرکت نہیں کر رہا، کتنے میں کر رہا ہے؟ صرف 5 لاکھ. عامر کے پاس تو 15 لاکھ ہیں لیکن وہ سارے میں شرکت نہیں کر رہا، صرف کس میں کر رہا ہے؟ 5 لاکھ. تو یہ صحیح ہے بھائی، کس جائز ہے کہ سارے مال میں شرکت نہ کریں بلکہ کچھ مال میں کیا کر لیں آپس میں، یہ شرکت عینان میں درست ہے. تو یہی بات بیان کر رہے ہیں، وَيَجُوزُ أَن يَعْقَدَهَا كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِبَعْضِ مَالِهِ دُونَ بَعْضٍ، اور جائز ہے کہ یہ عقد کر لیں، شرکت کا عقد کر لیں دونوں میں سے ہر ایک اپنے بعض مال کے بدلے ساتھ، اپنے بعض مال کے ساتھ، دون بعض نہ کے بعض کے ساتھ، یعنی کچھ کے ساتھ کرے کچھ کے ساتھ نہ کرے، یہ درست ہے بھائی. وَلَا تَصِحُ إِلَّا مَا بَيَّنَّا أَنَّ الْمُفَاوَضَةَ تَصِحُ بِهِ، اور صحیح نہیں ہے یہ مگر ان چیزوں کے ساتھ جو ہم نے بیان کیا تھا کہ مفاوضہ ان کے ساتھ صحیح ہے. بھائی شرکت عینان بھی صرف انہی چیزوں میں صحیح ہے جن چیزوں میں شرکت مفاوضہ ہم نے بیان کیا تھا کہ وہ صحیح ہے. اور شرکت مفاوضہ کس کے اندر صحیح تھی بھائی؟ درہم، دینار اور فلوس. تو شرکت عینان بھی کس کے اندر ہوگا؟ صرف درہم، دینار اور فلوس. ہاں، باقی اگر سامان کے ساتھ میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہی صورت اختیار کی جائے گی بھائی. وَيَجُوزُ أَن يَشْتَرِكَ وَمِن جِهَتِ أَحَدِهِمَا دَنَانِيرُ وَمِن جِهَتِ الْآخَرِ دَرَاهِمُ، اور یہ بھی جائز ہے اس کے اندر کہ دونوں شریک ہو جائیں اور ایک کی طرف سے دینار ہوں اور دوسرے کی طرف سے دراہم ہوں. جی سر، کیونکہ دونوں کس قبیل سے ہیں؟ سمن کے قبیل سے ہیں بھائی. وَمَشْتَرَاهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا لِلشِّرْكَةِ طُولِبَ بِالثَّمَنِهِ دُونَ الْآخَرِ. بھائی کیا بتلایا تھا عقد مفاوضہ میں؟ تو جس نے بھی کوئی چیز خریدی بائے کیا کر سکتا ہے؟ سمن کا مطالبہ عقد کرنے والے سے بھی کر سکتا تھا اور دوسرے سے بھی. سمن عقد کرنے والے سے کیوں مطالبہ کر سکتا تھا؟ کیونکہ وہ اصیل ہے، اسی نے تو، وہ تو اصل ہے عقد کے اندر، اسی نے تو عقد کیا. اور دوسرے سے کیوں کر سکتا تھا؟ کیونکہ وہ کفیل تھا، وہ ضامن تھا. لیکن یہاں پر ایسا، جو عقد کرتا ہے سمن کا مطالبہ صرف اسی سے ہوگا. دیکھیے تو کہتے ہیں وَمَشْتَرَاهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، اور وہ چیز جس کو خریدے دونوں میں سے کوئی ایک بھی، لِلشِّرْكَةِ، کس لیے خریدے بھائی؟ شرکت کے لیے خریدتا ہے. طُلِبَ بِثَمَنِهِ، تو مطالبہ کیا جائے گا اس کے سمن، اسی سے اس کے سمن کا، دُونَ الْآخَرِ، نہ کہ دوسرے سے، اسی سے مطالبہ ہوگا دوسرے سے نہیں ہوگا بھائی. وَيَرْجُعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِحِصَّتِهِ مِنْهُ، اور رجوع کرے گا اپنے شریک پر اس کے حصے کے بقدر اس میں سے. بھائی میں نے اور زید نے شرکت کی بھائی، شرکت عینان. اب میں نے کیا کیا بھائی؟ شرکت عینان کی. تو شرکت عینان کے اندر اب میں نے ایک گاڑی خرید لی. کیا کیا؟ گاڑی خرید لی شرکت کے لیے کہ اس کو پھر آگے بیچیں گے، نفع کمائیں گے. تو اس گاڑی میں مثلا نصف حصہ میرا ہے، تو نصف کس کا ہے؟ زید کا بھی تو ہے. لہذا اب میں کیا کروں گا؟ اس کے حصے کے بقدر زید پر رجوع کروں گا کہ میں نے 10 لاکھ کی مثلا گاڑی خریدی ہے، 5 لاکھ میرے ذمے آتے ہیں، 5 لاکھ آپ کے ذمے آتے ہیں، میں نے اپنی طرف سے 10 لاکھ دے دیا ہے، اب آپ مجھے کیا کریں؟ 5 لاکھ دے دیں. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ مانا وَيَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِحِصَّتِهِ مِنْهُ، اور پھر وہ رجوع کرے گا اپنے شریک پر اس کا حصہ جو ہوگا اس چیز میں سے اس کے بقدر. وَإِذَا هَلَكَ مَالُ الشِّرْكَةِ أَوْ أَحَدُ الْمَالَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَا شَيْئًا بَطَلَتِ الشِّرْكَةُ، اور اگر ہلاک ہو گیا شرکت کا مال، شرکت کا مال کیا ہوا؟ ہلاک. اچھا تو بتلائیں گے مولانا، جب شرکت کا مال ہی ختم ہو گیا تو شرکت بھی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی، باطل ہو جائے. میں نے اور زید نے پیسے ملائے تھے 10 لاکھ روپے، اس سے کاروبار کرنا ہے، پیسے رکھے، صبح آ کر دیکھا تو پیسے غائب مولانا، چوری ہو چکے، تو شرکت کیا ہوئی؟ عقد شرکت ہی کیا ہو گیا، با پیسے ختم ہو گئے جن پر شرکت ہوئی تھی، یا میں نے اور زید نے کیا کیا بھائی، عقد کر لیا، زید نے 5 لاکھ زید نے ملانے ہیں اور 5 لاکھ میں نے ملانے ہیں، زید نے بھی اپنے پیسے یہاں لا کر رکھے، میں نے بھی اپنے پیسے یہاں لا کر رکھے، ابھی ہم نے ملایا نہیں تھا پیسوں کو، کوئی چیز ابھی نہیں خریدی ان کے ذریعے کہ اچانک آگ ایک دم لگی اور وہ زید کے پیسے جل گئے صرف، تو ایک کا مال کیا ہوا ہلاک ہو گیا شرکت سے پہلے ہی، تو شرکت ہی کیا ہو جائے گی باطل ہو جائے گی بھائی، سمجھے، اب دوسرے کا حصہ ہی نہیں رہا تو اب کس چیز میں شرکت، تو کہتے ہیں وَإِذَا حَلَقَ مَالُ الشِّرْكَتِ، اگر ہلاک ہو جائے شرکت کا مال، او احد المالین، یا دونوں مالوں میں سے ایک مال، قبل ان یشتریا شیئن، قبل اس کے کہ دونوں خریدیں کوئی چیز، بطلت الشرکت، تو شرکت باطل ہو جائے گی. اچھا کوئی ایک چیز خرید چکے ہیں مثلا، میں نے اور زید نے کیا کیا، میں نے بھی 5 لاکھ رکھے، یہ لو بھائی کیا 5 لاکھ یہ ہے میں ملاتا ہوں، زید نے بھی 5 لاکھ نکالے، یہ لو بھائی یہ 5 لاکھ میں ملاتا ہوں، میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے ایک شخص سے عقد کر لیا شرکت کے طور پر اور اس سے ایک گاڑی خرید لی بھائی، کیا کیا 6 لاکھ میں مثلا میں نے اس سے کیا کی، تو میں ایک گاڑی ایک چیز میں خرید چکا ہوں اس مال شرکت کے ذریعے، زید نے ابھی کچھ نہیں خریدا تھا کہ وہیں پہ مولانا آگ لگی، اس کا مال کیا ہوا، یہ ویسے میں مثال دے رہا ہوں، آگ لگ گئی آپ کوئی صورت بنا لینا، بس سمجھانا مقصود یہ ہے کہ ایک مال شرکت کے لیے چیز خرید چکا ہے، دوسرے نے بھی خریدی نہیں تھی کہ اس کا سارا مال کیا ہو گیا ہلاک ہو گیا. اچھا تو کہتے ہیں بھائی اب اگر اس کا مال ہلاک ہوا، لیکن اس مال کے ہلاک ہونے سے پہلے ایک شخص دونوں میں سے کیا کر چکا ہے، ایک چیز کو کس طریقے پر خرید چکا ہے، شرکت کے طریقے پر خرید چکا ہے، اور لہذا اس چیز کے اندر دونوں اب بھی کیا ہیں، شریک ہیں دونوں، لہذا اس میں سے مثلا 6 لاکھ کی چیز خریدی تو 3 لاکھ تو میرے اوپر آتے ہیں، 3 لاکھ کس پر آتے ہیں، زید پر، تو وہ 3 لاکھ کے لیے اب میں زید کی طرف رجوع کروں گا کہ لاؤ بھائی پیسے دو 3 لاکھ، صورت سمجھ میں آ گئی، یہی بات بیان کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں وہ انشترا احدہما بمالہ شیئاً، اپنے مال سے، بھائی دیکھو میں نے اپنے مال کے ذریعے کیا کیا، 10 لاکھ مثلا زید نے ملا ہے، 10 لاکھ میں نے ملا دیے شرکت کرنی ہے ان میں، ابھی ہم نے پیسوں کو ملایا نہیں آپس میں، میں نے پہلے 6 لاکھ کی کیا کر لی، اپنے مال کے ذریعے گاڑی خرید لی، اور زید نے ابھی اپنے مال کے ذریعے کچھ نہیں خریدا کہ اس کا مال ہلاک ہو گیا، تو یہ گاڑی میں نے کس کے ذریعے خریدی ہے، اپنے مال کے ذریعے، لیکن نیت کیا تھی، ارادہ کیا تھا، شرکت کے ارادے سے خریدی ہے، تو لہذا آپ اس گاڑی کے اندر آدھا مثلا حصہ میرا ہے تو آدھا کس کا ہے، زید کا، تو زید پر اب 6 لاکھ میں سے کتنے آتے ہیں، تو اس کا مال چاہے شرکت والا ہلاک ہو گیا لیکن یہ گاڑی تو ابھی شرکت والی باقی ہے، یہ تو خریدی جا چکی ہے، اب میں 3 لاکھ کے لیے اس کی طرف رجوع کروں گا بھائی، سمجھے، تو میں نے اپنے مال سے خریدی ہے تو پھر اس پر رجوع کروں گا بھائی. وَإِن اشترى احدهما بماله شيئا، اور اگر خریدا ان دونوں میں سے کسی ایک نے اپنے مال کے بدلے میں کسی چیز کو، وَحَلَقَ مَالُ الْآخَرِ، اور دوسرے کا مال کیا ہوا، ہلاک ہوا، قبل شرائی، قبل اس کے خریدنے کے، یعنی اس نے کوئی دوسری شراء ابھی نہیں کی تھی بھائی، اس شراء سے وہ پہلی شراء نہیں مراد بھائی، ایک نے خریدا اور دوسرے کا مال خریدنے سے پہلے ہلاک ہو گیا، یہ نہیں بتلانا چاہتے بھائی. زید ادھر دیکھو ایک صورت یہ بنتی ہے، ترجمے سے یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے، وَحَلَقَ مَالُ الْآخَرِ قَبْلَ شِرَائِهِ، دوسرے کا مال کیا ہوا، خریدنے سے پہلے ہی کیا ہو گیا، میں نے بھی 10 لاکھ نکالے، یہ 10 لاکھ شرکت کے ہیں، زید نے بھی کیا کیا 10 لاکھ نکال لیے بھائی، یا الگ کر لیے تھے دونوں نے بس، اور میں نے اس 10 لاکھ اپنے پیسوں میں سے کیا کر لی، ایک گاڑی خرید لی، تو ترجمہ یوں سمجھ میں آتا ہے، وَحَلَقَ مَالُ الْآخَرِ قَبْلَ شِرَائِهِ، اور دوسرے کا مال کیا ہو گیا، اس خریدنے سے پہلے ہی، تو دیکھو عبارت سے بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ ایک نے اپنے مال کے لیے چیز خریدی اور اس کے خریدنے سے پہلے دوسرے کا مال کیا ہو چکا. دیکھو وحالک مال الاخر قبل الشرائی, اور دوسرے کا مال کیا ہوا خریدنے سے پہلے ہی. بھائی خریدنے سے پہلے ہی چیز ہلاک ہو گیا پھر تو کیا ہوا, شرکت ہی ختم ہو گئی. یہ مقصد نہیں ہے بتلانے کا, مقصد یہ کہ اس دوسرے کے خود خریدنے سے پہلے اس نے ابھی اپنے مال میں کوئی شرا نہیں کی, لیکن ایک اپنے مال میں کیا کر چکا تھا, شرا کر چکا تھا. سورت سمجھ میں آگے. تو یہ جو آگے شرا آیا یہ شرا ثانی مراد ہے, یعنی اول سے غیر شرا مراد ہے, اول نہیں مراد. تو کہتے ہیں وہ انشترا احد ہما بیمال ہی شیئن, اور اگر خریدا دونوں میں سے کسی ایک نے اپنے مال کے بدلے میں کسی چیز کو, وہ ہلاک مال الآخر قبل الشراء, اور دوسرے کا مال ہلاک ہوا اس دوسرے کے خریدنے سے پہلے ہی, فل مشترا بینہما علی ما شرا تھا, وہ مشترا وہ جو خریدی ہوئی چیز ہے وہ ان دونوں کے درمیان ہوگی, علی ما شرا تھا اسی طرح جیسے انہوں نے شرط لگائی تھی. ان کے کیا مانا شرط لگائی تھی بھائی, یعنی اگر بھائی عقد اس بات پر ہوا تھا جو بھی چیز خریدیں گے اس میں آدھا حصہ میرا ہوگا آدھا حصہ تمہارا, نفع بھی آدھا تمہارا نفع آدھا میرا, اس کے مطابق اگر یہ طے ہوا تھا جو بھی چیز خریدیں گے پیسے اتنے ملائے ہیں کہ جو بھی چیز خریدیں گے, مثلا میرے ہیں 10 لاکھ تو زید کے تھے 20 لاکھ, اب جو بھی چیز خریدیں گے اس کے 3 حصے ہوں گے, ایک حصہ میرا بنتا ہے 2 حصے کس کے بنتے ہیں زہر کے بھائی, اور نفع بھی اسی طرح مثلا ہم نے رکھا کہ میرے 100 روپیہ ہوگا تو تمہارے کتنے 200 ہوا کریں گے, تو جس جو شرط ہی اسی کے مطابق مشترا ان دونوں کے بیچ ہوگا اسی جو کہ شرط ہوئی تھی, یعنی جتنا حصہ ایک کا تھا اور جتنا دوسرے کا اسی کے مطابق ہوگا. وَيَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِحِصَّتِهِ مِنْ ثَمَنِهِ, اور یہ جس نے چیز خریدی ہے بھائی اپنے مال سے, اور کس لیے خریدی, شرکت کے طور پر, اور دوسرے کا مال تو کچھ خریدنے سے پہلے کیا ہو گیا ہلاک ہو گیا, تو یہ خریدنے والا رجوع کرے گا اپنے شریک پر, بِحِصَّتِهِ مِنْ ثَمَنِهِ اس کا جو حصہ ہے اس چیز کے ثمن میں سے اتنا اس سے لے لے گا. وَيَجُوزُ الشِّرْكَةُ وَيَجُوزُ الشِّرْكَةُ وَإِن لَّمْ يَخْلَطَ الْمَالُ, اور شرکت جائز ہے اگرچہ دونوں نے مال کو ملایا نہ ہو. ابھی میں نے صورتیں بیان کر دی, مولانا پیسے ابھی ملائے نہیں پھر بھی کیا ہے شرکت جائز ہے. سمجھے, میرے اور زید میں عقد ہو گیا کہ کیا کریں گے آج کے بعد ہم جو بھی کام کریں گے اس میں ہم دونوں کیا ہوں گے شریک ہوں گے, 10 لاکھ تمہاری طرف سے 10 لاکھ میری طرف سے, آپ بھی ہم نے پیسے نہیں ملائے تھے, میں نے پہلے یہ گاڑی خرید لی, کس مقصد سے خریدی, شرکت کے لیے خریدی مولانا, تو ابھی مال نہیں ملایا لیکن پھر بھی کیا ہے شرکت ہو گئی بھائی. سمجھ میں آیا, مال ملانا تو یہ تھا وہ بھی 10 لاکھ لائے میں بھی 10 لاکھ لاؤں اکٹھے ملا دیے, یہ لو بھائی اب یہ مال شرکت بن گیا, آؤ اب اس سے کاروبار کرتے ہیں, ابھی مال نہیں ملایا میں نے پہلے کیا کر دیا, تو پھر بھی شرکت صحیح ہے. صورت سمجھ میں آ گئی. تو کہتے ہیں وَيَجُوزُ الشِّرْكَةُ وَإِن لَّمْ يَخْلَطَ الْمَالَ, اور جائز ہے شرکت اگرچہ دونوں نے ملایا نہ ہو مال کو. وَلَا تَصِحُّ الشِّرْكَةُ إِذَا اشْتُرِطَ لِأَحَدِهِمَا دَرَاهِمُ مُسَمَّاتٌ مِّنَ الرِّبْحِ, اور شرکت صحیح نہیں اگر دونوں میں سے کسی ایک کے لیے معین دراہم کی شرط لگائی گئی نفے میں سے. بھائی میں نے اور زید نے شرکت کی, آؤ ہم مل کر کام کرتے ہیں, جو بھی نفع آئے گا جو بھی نفع حاصل ہوگا نصف تمہارا نصف میرا, یہ تو ٹھیک ہے مولانا, لیکن اس کے بجائے ایک شخص یہ شرط لگاتا ہے بھائی جو بھی نفع آئے گا اس میں سے 100 درہم پہلے میرے ہوا کریں گے, پھر جو باقی بچے گا نفع اس کو ہم دونوں آدھا آدھا تقسیم کریں گے, کیا کریں گے یہ والا کام ہم شروع کر رہے ہیں بھائی, اس کے اندر ہمیں جتنا بھی نفع ہوا پہلے 100 درہم کس کے ہوں گے میرے ہوں گے, باقی نفع کو ہم دونوں کیا کر لیں گے آپس میں, یا یوں کہہ دیتا ہے اس میں سے 100 درہم میرے ہوں گے باقی نفع تمہارا ہوگا. کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے مولانا, اس لیے کہ ہو سکتا ہے نفع سارا 100 درہم ہو. جب نفع صرف 100 درہم ہوا تو جس نے کی شرط لگائی تھی اس بیچارے اس کو تو نفع مل گیا, دوسرے بیچارے کو تو کچھ بھی نہ ملا, تو شرکت رہی نفع میں تو شرکت آئی نہیں. تو یہ جو معینہ دراہم لگا دینا ہے یہ تو شرکت کو ختم توڑنے والی چیز ہے, لہذا اس شرط پر شرکت صحیح نہیں بلکہ شرکت فاسد ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی. یہ معنی والا تصح شرکت, اور شرکت صحیح نہیں ہے. اذا اشترط لاحدهما دراہم مسمات, جبکہ شرط لگا دی گئی دونوں میں سے کسی ایک کے لیے دراہم مسمات معین دراہم کی, یعنی ان کی خاص مقدار کی شرط لگا دی, من الربح, کس میں سے؟ نفع میں سے. مقررہ دراہم کی شرط لگا دی, بھائی یوں کر لیں, جب شرط لگائے تھے دونوں میں سے کسی ایک کے لیے مقررہ دراہیم کی, من الربح, کس میں سے؟ نفع میں سے. ولکل واحد من المفاوضین وشریکی العینان ان یفزع المال ویدفعه مضاربۃ. اچھا اب یاد رکھنا, یہ جو ان کے پاس اب مال شرکت ہے, دونوں تجارت کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, یہ ہر ایک کے مال تجارت ان کے پاس بطور امانت کے ہے. کچھ مال میں استعمال کر رہا ہوں, میرے پاس یہ مال کس طور پر ہے, لہذا اگر میں نے کوئی تعدی نہیں کی, میرے پاس یہ مال ہلاک ہوا, تو امانت کے اندر زمان آتا ہے کہ نہیں آتا؟ بھائی امانت میں زمان نہیں آتا, لہذا جس کے پاس سے مال ہلاک ہوا اس پر زمان نہیں آئے گا. یہ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اچھا اب دونوں کیا کیا کر سکتے ہیں بھائی, دونوں نے آپس میں شرکت کا عقد کر لیا ہے, اب اس کاروبار کے پیسے کو کن کن چیزوں میں لگا سکتے ہیں؟ بھئی دیکھو بعض اوقات ایسا کیا جاتا ہے کاروبار میں کہ ایک آدمی کو پیسے دے دیے جاتے ہیں کہ یہ میرے پیسے آپ اپنے ساتھ کاروبار میں لگائیں. آپ کے کل پیسے کتنے ہیں؟ 5 لاکھ کاروبار میں لگے ہوئے, لیجئے یہ میرے بھی 1 لاکھ ساتھ ملا لیں, اور میرے حصے کا جو نفع آیا کرے وہ مجھے دے دیا کریں. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ مثلا کل مال کتنا بن گیا؟ 6 لاکھ, اور 6 لاکھ معلوم ہوا جتنا نفع آئے اس میں سے 5 لاکھ آپ کا تھا 1 لاکھ میرا تھا, تو اتنا ہی نفع کا بھی حساب ہوگا. ہر 6 روپے میں سے 5 روپے آپ کے ہوا کریں گے, 1 روپیہ میرا ہوا کرے گا. اس کو کہتے ہیں بضاعت, یعنی اپنا مال بطور پونجی کے کاروبار کے لیے کسی کو دینا بھائی, اور اس پر نفع وصول کرنا. اب دیکھو میرا اصل مال بھی ہے, اب مجھے اس پہ پورا پورا نفع مل رہا ہے, اور پھر جب میں چاہوں اپنا مال بھی اس سے کیا کر سکتا ہوں؟ واپس لاؤ بھائی میرے پیسے واپس کر دو. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بضاعت. کیا کہتے ہیں؟ تو کیا اس طور پر وہ مال شرکت اس ایک آدمی دوسرے کو دے سکتا ہے؟ تو بضاعت میں نے بتلایا بھائی کس کو کہتے ہیں, کسی دوسرے کو مال دینا تاکہ وہ اس کو تجارت میں لگائے, اور اس کے مال پر جتنا نفع ہو اس مال والے کو دیتا رہے بھائی, اس کو کیا کہتے ہیں؟ بضاعت کہتے ہیں. تو کیا دونوں شریکیں, دو شریک جنہوں نے آپس میں عقد مفاوضہ کیا ہے یا شرکت عینان کی ہے, یہ اس مال شرکت کو دوسرے کو بضاعت کے طور پر دے سکتا ہے کوئی ان میں سے؟ کہتے ہیں ہاں دے سکتا ہے بھائی, تجارت میں تو ہوتا ہی ہے, جس طریقے سے بھی ہو کیا کیا جائے, نفع کمایا جائے. تو تاجر تو اس طرح کرتے رہتے ہیں, ایک دوسرے کو کیا کیا, پیسے دے دیے اور اس پر نفع وصول کرتے رہے بھائی, جتنا نفع آ رہا ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ درست ہے بھائی. تو کہتے ہیں جی ولکل واحد من المفاوضین, اور عقد مفاوضہ کرنے والوں میں سے کرنے والے دونوں میں سے ہر ایک جو ہے, وہ شریک کا یلعینانی, اصل میں تھا شریک کین یلعینانی, نون اضافت کی وجہ سے گر گیا, اور شرکت عینان کرنے والے دونوں شریکوں میں سے ہر ایک کو کے لیے جائز ہے, ان یبزع المال, کہ وہ کیا کرے مال کو بطور بضاعت کے دوسرے کو دے, اس لیے کہ تاجروں میں یہ رائج ہے, وہ اس طرح کیا کرتے ہیں, تو اس کی اجازت ہے. وَيَدْفَعَهُ مُزَارَبَةً. مزاربت جانتے ہیں یا نہیں جانتے بھائی؟ اس کا بھی آگے باقاعدہ باب آ رہا ہے. عقد مزاربت کس کو کہتے ہیں؟ کہ پیسے ایک کے ہوں, محنت دوسرے کی ہو اور نفع آپس میں تقسیم کریں. بھائی زید ہے مثلا تجارت کا تو ماہر ہے, لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, میں نے اس کو پیسے دے دیے, لو بھائی میرے پیسے لو, ان پہ کاروبار کرو اور جو نفع کماؤ گے وہ ہم آپس میں کیا کر لیں گے, برابر برابر تقسیم. اس کو کہتے ہیں عقد مزاربت. کیا کہتے ہیں؟ پیسہ ایک کا, محنت دوسرے کی, اور نفع آپس میں کیا کرتے ہیں؟ تقسیم کر لیتے ہیں. تو کیا یہ دونوں جنہوں نے عقد مفاوضہ کیا یا عقد عنان کیا ہے, کیا یہ آپس میں ان میں سے کوئی ایک کسی کو مزاربت کے طور پر یہ مال شرکت دے سکتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں بھائی یہ بھی دے سکتا ہے. وَيَدْفَعَهُ مُزَارَبَتًا, اور یہ بھی ان کے لیے جائز ہے کہ وہ مال دے دے بطور ان میں سے ہر ایک مال کو مزاربت کے طور پر. وَيُوَكِّلَ مَنْ يَتَصَرَّفُ فِي. اچھا بھائی یہ آگے کسی کو وکیل بنا سکتے ہیں مال شرکت کے اندر تصرف کے لیے؟ کہتے ہیں ہاں بھائی کیا کر سکتے ہیں وکیل, اس لیے کہ ہر کام آدمی خود تو نہیں کر سکتا بھائی. تاجر بھی کیا کرتے ہیں بعض معاملات میں دوسروں کو کیا کر دیتے ہیں؟ وکیل بنا دیتے ہیں, تو اس کی بھی ان کو اجازت ہے. تو کہتے ہیں وہ یوکیلا, سب ان سب کا عطف بھائی اسی یبزیا پر ہے. ولکل واحد من المفاوضین وشریک العینان ان یوکیل من یتصرف فیہ. بھائی سمجھ میں آیا بھائی, یبزیا کو اٹھاتے جائیں اور یہ معطوف کو اس کی جگہ رکھتے جائیں, اور عقد مفاوضہ کرنے والوں میں سے ہر ایک کو, اور اسی طرح شرکت عینان کرنے والے ہر شریک کے لیے یہ جائز ہے. ایو وکیلا, کہ وہ کیا کرے کہ وہ وکیل بنائے من اس شخص کو, یا تصرف فیہ جو اس کے اندر کیا کرے اس مال میں تصرف کرے, وکیل بنا سکتا ہے کیونکہ تجارت میں وکیل بنائے جاتے ہیں. وہ یرہنا, اور کیا کر سکتا ہے یہ مال شرکت دوسرے کے پاس بطور رہن کے بھی رکھ, کیونکہ بعض اوقات انسان عقد کرتا ہے اور اس پر دین آیا تو پھر بطور رہن کے کوئی چیز رکھوانا چاہتے ہیں, تو کیا مال شرکت میں سے کوئی چیز کسی کے پاس رہن رکھوا سکتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں بھائی تاجروں کو اس کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے, ہر وقت تو نقد پیسہ جیب میں نہیں ہوتا, بعض اوقات عقد کر لیا اور پیسے بعد میں دینے ہیں, تو وہ جو بائے ہوتا ہے وہ کہتا ہے کوئی چیز جب تک میرے پاس رہن رکھواؤ, تو یہ کیا کر سکتا ہے مال شرکت میں سے کوئی چیز اس کے پاس رہن رکھوا سکتا ہے. تو ویرہنا ویسترہنا یسترہنا, اور خود بھی رہن رکھ سکتا ہے, کوئی چیز دوسرے کے پاس بھی رہن رکھوا سکتا ہے اور خود بھی رہن رکھ سکتا ہے کوئی چیز بھائی. ویستاجر الاجنبی علیہ, اور اجرت پر رکھ سکتا ہے کسی اجنبی کو بھی اس مال پر بھائی. بھائی کوئی ملازم وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں, تو تجارت کے اندر سارا کام خود کیا جاتا ہے یا بعض اوقات ملازم بھی رکھے جاتے ہیں؟ تو کیا مال شرکت پر کسی کو ملازم رکھ سکتا ہے کہ مال شرکت میں سے پھر اس کو ادائیگی کی جائے؟ کہتے ہیں ہاں یہ بھی کر سکتا ہے. وَيَبِيعَ بِالنَّقْدِ وَالنَّسِيئَةِ, اور بیچ سکتا ہے نقد پر بھی اور ادھار پر بھی, نقد کے بدلے بھی بھیج سکتا ہے اور ادھار پر بھی, ادھار بھی چیز بیچ سکتا ہے, کیونکہ تاجروں میں سارے معاملات نقد ہوتے ہیں یا ادھار اور نقد دونوں طرح کے ہوتے ہیں؟ ہاں, تو لہذا انہوں نے عقد شرکت کیا ہے, تو اب جو جو تاجروں کے اندر چیزیں رائج ہیں وہ ساری چیزیں یہ بھی کر سکتے ہیں. تاجر بطور بضاعت کی بھی مال دیا کرتے ہیں, تاجر کیا کیا کرتے ہیں مزاربت کے طور پر بھی مال کسی کو دے دیا کرتے ہیں, تاجر کسی تصرف کے لیے دوسرے کو وکیل بھی بنا دیا کرتے ہیں, تاجر رہن رکھتے بھی ہیں اور رکھوایا بھی کرتے ہیں, اسی طرح ملازم بھی رکھا کرتے ہیں ان پیسوں میں سے, اسی طرح ادھار اور نقد دونوں طرح بیچتے بھی ہیں, تو یہ سارے تصرفات ان دونوں کے لیے بھی جائز ہوں گے. وَيَدُهُ فِي الْمَالِ يَدُ أَمَانَةٍ, اور ان میں سے ہر ایک کا جو قبضہ ہے مال کے اندر وہ یدُ أَمَانَةٍ, کون سا قبضہ ہے؟ امان. بھائی مال شرکت میں دونوں تصرف کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ تو کچھ مال ایک کے پاس ہے کچھ دوسرے کے پاس ہے, تو جو ان کے قبضے میں جو مال شرکت ہے وہ اگر ہلاک ہو جائے تو کیا ضمان ان پر آئے گا؟ کہتے ہیں نہیں, یہ جو ان کا قبضہ ہے کون سا قبضہ ہے؟ امانت والا, اور امانت والے قبضے میں آپ جانتے ہیں کہ امانت اگر بغیر تعدی کے, بغیر کسی زیادتی کے ہلاک ہو جائے تو اس میں زمان, ہاں اگر تعدی کرتا ہے کوئی جان بوجھ کر زیادتی کرتا ہے پھر تو زمان امانت میں بھی آ جاتا ہے, تو یہاں پر بھی آ جائے گا. تو کہتے ہیں وَيَدُهُ فِي الْمَالِيَّةُ أَمَانَتِينَ, اور ان میں سے ہر ایک کا جو قبضہ ہے مال کے اندر وہ امانت والا قبضہ ہے. وَأَمَّا شِرْكَةُ الصَّنَائِعِ, اب شرکت صنائع آ گئی بھائی, کہتے ہیں وَأَمَّا شِرْكَةُ الصَّنَائِعِ, شرکت صنائع جو ہے بس وہ یہ کہ الْخَيَّاطَانِ وَالصَّبَّاغَانِ يَشْتَرِكَانِ عَلَى أَن يَتَقَبَّلَ الْأَعْمَالَ وَيَكُونُ الْكَسْبُ بَيْنَهُمَا فَيَجُوزُ ذَلِكَ, دو خیاط, دو درزی, وَالصَّبَّاغَانِ یا دو رنگ ریز, سمجھ میں آئے, یشترکانی وہ شریک ہوتے ہیں علی اس شرط پر, ان یتقبل الاعمال, کہ دونوں کیا کریں گے, یتقبل تثنیہ کا صیغہ ہے, دونوں قبول کریں گے الاعمال عملوں کو, جو بھی کام آئے گا دونوں کیا کر لیا کریں گے, دونوں میں سے جو بھی کام لینا چاہے دوسروں سے کام لے گا, ویکون الکسب بینہما, اور وہ جو کمائی ہے وہ ان دونوں کے درمیان تقسیم ہوگی. بھائی دو درزی آپس میں مل گئے, یا دو رنگ ریز تھے بھائی کپڑوں کو رنگ دینے والے, یا ایک درزی تھا ایک رنگ ریز تھا, جو بھی صورت بنا لیں بھائی, تو دو کاریگر آپس میں مل گئے کس کاموں کے بھائی, چاہے ایک ہی کام کے ہو چاہے مختلف کاموں کے, مثلا فرض کرو دو درزی مل گئے کہ بھائی جو بھی کام آیا کرے گا تم بھی قبول کر سکتے ہو اور میں بھی, اور پھر ہم دونوں کیا کریں گے وہ کام, چاہے تم کر لو چاہے میں کر لوں, جو بھی کر لیں ہم دونوں میں جو نفع آئے گا وہ برابر برابر تقسیم ہوگا, اس کو کیا کہتے ہیں, شرکت الصنائع, کیا کہتے ہیں, شرکت الصنائع. صورت سمجھ میں آ گئی, تو یہ معنی ہے کہ ان یتقبل الاعمال, دونوں کیا کریں گے عمل کو قبول کریں گے, کام کہیں سے ملے گا دونوں اس کو لے لیا کریں گے, ویکون الکسب بینہما, اور کمائی دونوں کے درمیان تقسیم ہوگی, فیجوز ذالک, تو یہ جائز ہے, وما یتقبلہ کل واحد منہما. اچھا یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں بھائی ایک کام آیا, دو درزیوں نے آپس میں شرکت صنائع کی بھائی, عقد کیا شرکت کا کہ کام دونوں کریں گے اور محنت نفع آپس میں تقسیم, تو دونوں قبول کر سکتے ہیں کام. اب مثلا بھائی زید اپنے کپڑے سلوانے کے لیے ایک درزی کے پاس لے گیا, ان دونوں میں سے ایک کے پاس بھائی, کہ یہ میرا سوٹ سی دو بھائی, اس نے کام اس سے لے لیا, تو کیا اسی پر ضروری ہے اس کام کو کرنا یا دوسرا بھی کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں بھائی دونوں پر ہے, یہ کرنا اس پر بھی لازم ہے اور دوسرے پر بھی لازم ہے, ہاں کر جو مرضی دے, چاہے دونوں مل کر کریں چاہے ایک کر دے, لیکن دونوں پر کرنا ضروری. لہذا زید نے جب عقد کر لیا ایک کے ساتھ, ایک سے بھی کہہ سکتا ہے تم سی کر دو, دوسرے پر بھی یہ کام لازم ہو چکا ہے اسے بھی کہہ سکتا ہے تم کیا کرو مجھے یہ سی کر دو. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی, تو اور پھر چاہے دونوں مل کر کریں یا کام صرف ایک ہی کر لے, لیکن چونکہ عقد کر چکے ہیں لہذا نفع چاہے ایک بھی کام کر لے پھر بھی نفع آپس میں کیا کریں گے تقسیم کریں گے. وما یتقبلہ کل واحد منہما, اور وہ جس کو قبول کر لے دونوں میں سے کوئی ایک بھی, بھائی وہ کیا چیز, من العمل یعنی کہ عمل, یہ من بیانیہ آ گیا, ماں سے کیا مراد ہے عمل, تو ماں کو اٹھاؤ ذرا اس کی جگہ عمل رکھو اب ترجمہ کرو, اور وہ عمل جس کو قبول کر لے دونوں میں سے کوئی ایک بھی, یلزمہ ویلزم شریکہ, وہ عمل اس قبول کرنے والے پر بھی لازم ہوگا اور اس کے شریک پر بھی, دونوں پر لازم ہو جائے گا. فَإِنْ عَمِلَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ, اگر ایک نے عمل کیا نہ کہ دوسرے نے, وہ کام ایک نے کیا دوسرے نے اس میں ابھی دخل ہی نہیں دیا تھا, تو بھی فَالْكَسْبُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ, کمائی کیا ہوگی ان دونوں کے درمیان نصف نصف ہوگی بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی, تو دونوں پر یہ دونوں پر لازم ہوئی ہے, دونوں ضامن ہیں کام کر کے دینے کے, تو بھائی ایک نے تو محنت کی اس کو تو پیسے مل گئے, دوسرے کو نفع کیوں دیں گے, بھئی دونوں آپس میں عقد کر چکے ہیں یا نہیں کر چکے؟ کہ کمائی نفع کیا ہوگا آپس میں برابر برابر، لیکن بھئی پھر بھی کام تو صرف ایک نے کیا. کہتے ہیں بھئی دوسرا بھی تو ضامن تھا، اگر یہ نہ کرتا تو دوسرے پر کیا تھا؟ ضروری تھا کہ وہ اس کام کو پورا، تو وہ ضامن تو تھا اس کام کے کرنے کا، لہذا اس ضمان کی وجہ سے اب اس پر اس کو بھی کیا دیا جائے گا؟ نفع دیں گے. بھائی وَأَمَّا شِرْكَةُ الْوُجُوهِ، بھائی یہ کون سی قسم آ گئی؟ بھائی چوتھی قسم. اَمَّا شِرْكَةُ الْوُجُوهِ، چوتھی قسم شرکت وجوہ ہے. بھائی یاد رکھو شرکت وجوہ، وجوہ وجاہت سے ہے. وجاہت، وجاہت کہتے ہیں مرتبے اور مقام کو. کس کو؟ مرتبے اور مقام کو کہتے ہیں وجاہت. بھائی یہ شرکت یوں ہوتی ہے کہ دو آدمی ہیں اور دونوں کا مال نہیں ہے، کاریگر بھی نہیں ہے، مال بھی نہیں، لیکن دونوں کی واقفیت ہے، لوگوں میں کچھ مقام ہے، رتبہ ہے، یعنی جان پہچان ہے، لوگ ان پر اعتماد کرتے ہیں، تو آپس میں عقد کر لیتے ہیں. کیا عقد کر لیتے ہیں؟ کہ بھائی مال تو تیرے پاس بھی نہیں، مال میرے پاس بھی نہیں، لیکن ہم دونوں کے تعلقات ہیں، تم بھی لوگوں سے ادھار مال پکڑنا اور اس کو بیچنا، جتنا بیچ جب اس کو بیچو گے تو جو نفع ہوگا وہ ہم آپس میں تقسیم کریں گے، اور میں بھی اس طرح اگر کوئی چیز ادھار لوں گا اور بیچوں گا تو جو نفع ہوگا وہ ہم آپس میں کیا کر لیں گے؟ تقسیم کر لیں گے. تو اس کو کہتے ہیں شرکت وجوہ مولانا. تو دیکھو مال ہے دونوں کا نہیں، بلکہ کس طریقے سے چیز حاصل کرتے ہیں؟ ادھار. اور ادھار تاجر ہر ایک کو دے دیتے ہیں یا جس پر اعتماد ہوتا ہے؟ اعتماد. معلوم ہوا یہ قابل، اسی لیے اس کو شرکت وجوہ کہتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے، یہ اپنی وجاہت کی بنیاد پر، اپنے مرتبے اور مقام اور اپنے اعتماد کی بنیاد پر چیز لیتے ہیں اور اس کو کیا کیا کرتے ہیں؟ بیچ کر نفع کماتے ہیں. بھائی وَأَمَّا شِرْكَةُ الْوُجُوهِ، باقی شرکت وجوہ جو ہے، فَالرَّجُلَانِ، پس وہ دو آدمی، يَشْتَرِكَانِ، جو کیا کر لیتے ہیں؟ جو شرکت کر لیتے ہیں، جو شریک ہو جاتے ہیں. وَلَا مَالَ لَهُمَا، اور ان کا کوئی، اس حال میں کہ ان کا کوئی مال بھی نہیں ہوتا، عَلَى، اس شرط پر شریک ہوتے ہیں، کہ يَشْتَرِيَا بِوُجُوهِهِمَا وَيَبِيعَا، کہ وہ دونوں خریدیں گے اپنی اعتماد پر، وَيَبِيعَا، اور دونوں بیچیں گے، دونوں اپنے اعتماد پر، اپنی وجاہت پر خریدیں گے اور اپنی وجاہت پر خریدیں گے اور پھر اس کو بیچیں گے. فتصح الشركة على هذا، پس شرکت صحیح ہے اس شرط پر. وكل واحد منهما وكيل الآخر، اور یہاں دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کا وکیل ہے. فيما يشتريه، اس چیز کے اندر جو وہ خریدتا ہے. بھائی دیکھو دونوں نے عقد کیا، ایک بھی ادھار چیز لے گا، دوسرا بھی کیا کرتا ہے؟ تو ایک ادھار چیز لے گا تو اس کو کہتا ہے بھائی میں جو بھی چیز لوں گا آدھی تمہاری ہوگی، وہ آدھی، وہ جو چیز خریدی ہے اس میں شرکت ہوگی یا نہیں ہوگی شرکت؟ بھائی تو کس طریقے سے؟ وہ جتنا طے کر لیں، اگر یہ طے کر لیتے ہیں میں جو بھی چیز خریدوں گا ادھار، جتنا مال لوں گا آدھا تمہارا ہوا کرے گا آدھا، تو اس کو جب بیچ کر جو نفع کمائے گا تو نفع بھی اسی حساب سے تقسیم ہوگا، آدھا مال ایک کا شمار ہے، آدھا دوسرے کا ہے، تو نفع بھی آدھا آدھا آپس میں کر لیں گے. اگر اس شرط پر کیا کہ میں جو بھی مال لوں گا ایک حصہ میرا ہوگا، دو حصے تمہارے ہوں گے، تو اب نفع بھی اسی اعتبار سے ہوگا. نفع میں جو ایک حصہ آئے گا وہ کس کا ہوگا؟ ایک حصے والے کا، اور دو حصے والے کے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو لہذا جب ایک چیز خرید رہا ہے، صرف اپنے لیے خرید رہا ہے یا دوسرے کے لیے بھی؟ جب دوسرے کے لیے خرید رہا ہے تو بغیر وکالت کے ہو سکتا ہے یہ؟ نہیں، دوسرے کے لیے اس کے مال میں سے کوئی چیز نہیں. تو لہذا معلوم ہوا دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کا وکیل ہے. یہ بھی جو چیز خریدتا ہے اس میں اس کا اپنا حصہ اور دوسرے کا بھی حصہ، کیونکہ یہ اس کا وکیل ہے، اور دوسرا بھی جو چیز خرید رہا ہے اس میں اس کا اپنا بھی حصہ اور پہلے کا بھی حصہ، کیونکہ یہ دوسرا پہلے کا، تو دونوں ایک دوسرے کے وکیل بھی ہیں. تو کہتے ہیں وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا وَكِيلُ الْآخِرِ، ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کا وکیل ہے، فِي مَا يَشْتَرِي، اس چیز کے اندر جو یہ خریدے، فَإِنْ شَرَطَا نَلْ مُشْتَرَى بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ، پس اگر دونوں شریکوں نے یہ شرط ٹھہرا لی کہ انل مشترا، کہ وہ جو خریدی ہوئی چیز ہے، ایک ہے مشتری وہ ہے خریدنے والا، اور مشترا وہ چیز جس کو خریدا جائے، اس میں مفعول ہے، اور اگر دونوں شریکوں نے یہ شرط ٹھہرا لی کہ انل مشترا بینہما نصفانی، کہ خریدی ہوئی چیز ان دونوں کے درمیان نصف، جو بھی مال میں لوں گا آدھا کس کا ہوگا، میرا اور آدھا تمہارا، اس شرط پر ہوئی، تو فالربح کذلک، تو نفع بھی اسی طرح ہوگا، اور اگر ایک نے کہا میرا ایک حصہ ہوگا دوسرے کا دو حصے ہوں گے، تو نفع بھی اس کے مطابق، یہ نہیں کر سکتے کہ جو چیز بھی خریدیں گے آدھی تمہاری ہوگی، جو مال بھی لیں گے آدھا میرا آدھا تمہارا، لیکن نفع کے اندر میرے دو حصے ہوں گے اور تمہارا ایک حصہ، نہیں نہیں، جتنا حصہ ہوگا اسی کے بقدر کیا کیا دیا جائے گا، نفع بھی دیا جائے گا، سمجھ میں آیا؟ تو حصہ کم ہے تو نفع بھی کم، حصہ زیادہ تو نفع بھی، لیکن فرق نہیں کر سکتے کہ حصہ تھوڑا ہو اور نفع زیادہ ہو جائے، ایسا نہیں کر سکتے۔ تو کہتے ہیں ولا یجوز، جی دیکھیے پھر دیکھیے، فَإِنْ شَرَطَا أَنَّ الْمُشْتَرَى بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ فَالرِّبْحُ كَذَلِكَ، پس اگر دونوں نے یہ شرط ٹھہرائی کہ وہ خریدی ہوئی چیز ان دونوں کے درمیان نصف نصف ہوگی، فَالرِّبْحُ كَذَلِكَ، تو نفع بھی اسی طرح یعنی نصف نصف ہوگا، وَلَا يَجُوزُ أَن يَتَفَاضَلَا فِيهِ، اور یہ جائز نہیں ہے کہ اس میں کمی بیشی کریں، جتنا حصہ اتنا نفع، اس سے کمی بیشی درست نہیں۔ وَإِنْ شَرَطَا أَنَّ الْمُشْتَرَى بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا فَالرِّبْحُ كَذَلِكَ، اور اگر ان دونوں نے یہ شرط ٹھہرائی کہ خریدی ہوئی چیز ان دونوں کے درمیان اثلاثًا، تین حصے ہوگی، یعنی ایک حصہ ایک کا ہوگا دو حصے دوسرے کے، فَالرِّبْحُ كَذَلِكَ، تو نفع بھی اسی طرح ہوگا، ایک حصے والے کو ایک حصہ نفع ملے گا اور دو حصے والے کو دو حصے، بھائی جتنا بھی ٹھہرا لیں اسی کے مطابق نفع ہوگا۔ بھائی دو مثالیں ذکر کر دیں، باقی کو اسی پر قیاس کر لیجیے۔ ولا تجوز الشرکہ، اچھا بھائی بھائی دیکھیے یہ اوپر والا مسئلہ ذرا پہلے پھر دیکھ لیجئے، ولا يجوز ان يتفاضل فيه، یہ جائز نہیں ہے کہ حصہ تھوڑا ہو اور نفع میں کیا کر لیں، کمی بیشی کر لیں، یعنی جتنا حصہ اتنا نفع، کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے بھائی يتفاضل پر حاشیہ دیا ہوا ہے، ہاں یہ حاشیہ بڑا قیمتی حاشیہ، ذرا یہ بھی دیکھ لیں، قوله يتفاضل لان الربح لا يستحق الا بالعمل، اس لیے کہ نفع کا مستحق نہیں ہوا جاتا مگر کس کی وجہ سے، یاد رکھو جب بھی کوئی شخص نفع کا مستحق ہوتا ہے، صورتیں بتلا رہے ہیں، صرف تین صورتوں میں نفع کا مستحق ہو سکتا ہے، چوتھی کوئی صورت نفع کی، دیکھیے لأن الربح لا يستحق إلا بالعمل، اس لیے کہ نفع کا مستحق نہیں ہوا جاتا مگر کس کی وجہ سے، عمل کام کرنے کی وجہ سے، کل مضارب، جیسے کہ بھائی میں نے ایک آدمی کو پیسے دیے تھے، یہ لو 10 لاکھ روپے اس سے تجارت کرو، اس بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مال میرا محنت اس کی اور نفع ہم دونوں آپس میں کیا کر رہے ہیں، بھائی اس کو کس چیز کا نفع مل رہا ہے، مجھے تو مل رہا ہے کیونکہ میرا مال ہے، کہتے ہیں اس کو اس کے عمل کی وجہ سے، وہ کیا کر رہا ہے، عمل کام وہ کر رہا ہے، تو کبھی کبھار انسان نفع کا مستحق ہوتا ہے کس وجہ سے، کام کی وجہ سے، عمل کی وجہ سے، کل مضارب جیسے مضارب ہے، او بالمال، یا نفع کا مستحق انسان کس کی وجہ سے ہوتا ہے، مال کی وجہ سے، رب بالمال، جیسے کہ رب المال ہے، بھائی دیکھو عقد مضاربت کیا، مال میرا محنت کس کی، زید کی، تو جس کا مال ہو وہ کہلاتا ہے رب المال، اور جس کی محنت ہے وہ کیا کہلاتا ہے، مضارب، وہ کیا کہلاتا ہے، تو مضارب نفع کا مستحق ہے کس وجہ سے، عمل کی وجہ سے، اور رب المال بھی نفع کا مستحق ہے کس وجہ سے، کیونکہ اس کا مال ہے، محنت تو اس کی نہیں لیکن مال اس کا ہے، تو لہذا کبھی مال کی وجہ سے پھر نفع کا مستحق ہوا جاتا ہے، کہ رب المال، جیسے کہ رب المال ہے وہ مال کی وجہ سے نفع کا مستحق ہے، اور بھی زمانی، یا کبھی نفع کا مستحق انسان کس وجہ سے ہوتا ہے، کہ اس پر زمان آنا ہوتا ہے، اگر وہ چیز خراب ہو گئی تو اس پر کیا آ جائے گا، زمان آ جائے گا تو اب بھی نفے کا مستحق ہو سکتا ہے. اگر اس پر زمان نہیں آتا تو پھر تو درست نہیں. اور بے زمانی یا کس کی وجہ سے نفع کا مستحق ہوتا ہے انسان؟ زمان کی وجہ سے. کل استاد الذی یتقبل العمل من الناس ویلقیه علی التلمیذ باقل مما اخذ فیصیب له الفضل بالزمان. دیکھو استاد, استاد سے مراد ہے بھائی وہ جو کوئی کام سکھانے والا, پیشہ سکھانے والا. بھائی ایک آدمی ہے وہ جو بھی کاریگر کسی کام کا ماہر ہوتا ہے اس کے پاس نئے لڑکے سیکھنے کے لیے آتے ہیں کام, وہ کیا کرتا ہے لوگوں سے کام لیتا ہے, لاؤ بھائی یہ کام میں آپ کو کر کے دوں گا 100 روپے میں, اور پھر اپنے اس شاگرد جن کو سکھا رہا ہے ان کو کہتا ہے لو بھائی یہ چیز سیو یہ کام کرو, وہ کرتا ہے اس کو 50 روپے دے دیتا ہے, 50 اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے. ایسا کرتے ہیں یا نہیں کرتے لوگ؟ استاد کیا کرتا ہے وہ نفع کا اپنے حصہ بھی ہوتا ہے اس کا اور شاگرد کو تھوڑے دیتا ہے. تو بھائی یہ کس چیز کا نفع لے رہا ہے؟ شاگرد نے تو محنت کی, چلو اب یہاں استاد کا, استاد کی محنت بھی نہیں ہے اس کا مال بھی, پھر بھی نفع کا مستحق ہے. کہتے ہیں یہاں زمان کی وجہ سے مستحق ہے. کس کی وجہ سے؟ اس پر زمان آئے گا. اگر یہ چیز خراب ہو گئی تو اس پر زمان. نیز اس نے جب عمل قبول کیا اس پر عمل لازم ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ ضامن ہے. اگر وہ شاگرد نہیں کر کے دیتا تو اسے خود کیا کرنا پڑے گا؟ تو یہ ضامن ہے اس کام کا. تو یہاں پر یہ نفع کا مستحق ہے. اور کس وجہ سے ہے؟ زمان. تو لہذا نفع کا مستحق جو انسان بنتا ہے صرف 3 وجہ سے بنتا ہے, یا عمل کی وجہ سے, یا مال کی وجہ سے, یا ان کے علاوہ نہیں. بھائی تو دیکھیے, واؤ بالزمانی یا زمان کی وجہ سے نفع کا مستحق ہوتا ہے. کل استاد الذی یتقبل العمل من الناس, جیسے وہ استاد جو لوگوں سے کام لے لیتا ہے, ویلقیہ علی التلمیذ, اور پھر وہ دے دیتا ہے اپنے, وہ کام ڈال دیتا ہے اپنے شاگرد پر, باقل مما اخذ, اس سے کم پیسوں میں جتنے میں اس نے لیا تھا, فیطیب له الفضل, تو یہ جو زیادتی ہے یہ اس کے لیے استاد کے لیے حلال ہے. یہ نفع جو اس نے نکال لیا اپنا یہ اس کے لیے حلال ہے, جائز پر بہتر ہے. بے زمانی کس وجہ سے؟ زمان, کیونکہ اس پر زمان تھا. ولا يستحق بغیرها, ان کے علاوہ کوئی نفع کا مستحق نہیں ہوتا. اب دیکھیے بھائی بات یہ چل رہی ہے کہ بھائی شرکت وجوہ کے اندر آپ نے پڑھا کہ مال میں جتنا حصہ ہوگا اتنا ہی نفع ہو سکتا ہے, اس سے کم یا زیادہ. بات یہ بیان کرنا چاہتے ہیں بھائی شرکت عینان میں آپ نے پڑھا تھا جتنا مال ہو اتنا نفع ہونا ضروری نہیں, نفع تھوڑا یا زیادہ بھی. مال دونوں نے آدھا آدھا ملایا ہے لیکن زید کہتا ہے میں 2 حصے لوں گا تمہیں 1 حصہ دوں گا, لیکن وہاں درست ہے کیونکہ زید تجارت میں مثلا زیادہ ماہر ہے, تو جو زیادہ ماہر ہے وہ لازمی بات ہے وہ تھوڑے پیسوں میں راضی نہیں, تو ضرور وہ وہاں جائز ہے. تو وہاں بھی محنت آ گئی. یہاں پر بھائی اب بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہاں جتنا حصہ ہوگا مال میں اتنے ہی نفع اسی کی طرح تقسیم ہوگا, نفع اس سے کم یا زیادہ. اگر مال دونوں میں نصف نصف پر خریدا ہے, ادھار خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں, اگر مال کتنے میں خریدا, کس طرح خریدا, کہ آدھا میرا ہوگا آدھا, تو نفع بھی اسی طرح آدھا اس کا آدھا. اگر مال اس طرح خریدا 1 حصہ میرا ہوگا 9 حصے تمہارے ہوں گے, تو نفع بھی اسی طرح ہوگا 1 حصہ اس کا اور 9 حصے اس دوسرے کے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی جتنا ایک کا مال ہوگا, جتنا ایک کا حصہ ہوگا اسی کے بقدر اس کو نفع ملے گا, اس سے کمی بیشی. یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں آپ کو. تو کہتے ہیں واستحقاق الربح فی شرکت الوجوہ بالزمانی, کہ نفع کا مستحق جو ہوتا ہے شرکت وجوہ میں وہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ زمان کی وجہ سے ہوتا ہے. والزمان بقدر الملک فی المشترى, اور زمان تو کتنا آتا ہے؟ جتنی ملکیت تھی مشترا کے اندر اسی کے بقدر. بھائی دیکھو دونوں کے پاس مال تو ہے نہیں, اپنی وجاہت پر ادھار مال لیتے ہیں اور اس کو بیچ کر کیا کر رہے ہیں, نفع کما رہے ہیں. اب یہاں پر جتنا جس کا حصہ ہوگا اسی کے بقدر نفع لے سکتا ہے, اس سے زیادہ نفع نہیں لے سکتا. کیوں نہیں لے سکتا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہاں نفع کے مستحق دونوں زمان کی وجہ سے ہیں. کس کی وجہ سے ہیں؟
زمان.
مثلا اس نے کہا تھا کہ میں جو بھی چیز لوں گا آدھی میری ہوگی اور آدھی آپ کی ہوگی, وہ اس میں ہم اس طرح شریک ہوا کریں گے جو مال بھی ہم لیں گے. اب فرض کرو اس نے مال لیا, وہ سارا مال اس کے بعد برباد ہو گیا, تو نقصان ہوا یا نہیں ہوا؟ صرف ایک کا ہوا یا دونوں کا ہوا؟ دونوں کا ہوا. تو مال تھا مثلا 100,000 کا, تو پہلے کا کتنا نقصان, دوسرے کا بھی کتنا نقصان, ایک کا بھی نقصان 50,000, دوسرے کا بھی. بھئی 50,000 آپ نے کیوں کہا؟ ایک کا آپ یوں کیوں نہیں کہتے, ایک کا نقصان ہوا 75,000, ایک کا ہوا 25,000. جی, کیونکہ انہوں نے کیا ٹھہرایا تھا آپس میں کہ جو بھی مال لے گا آدھا ایک کا ہوگا آدھا دوسرے کا, تو جتنا حصہ ہے زمان بھی اتنا ہی آئے گا دونوں پر. اگر انہوں نے یہ ٹھہرایا ہوتا کہ جو بھی مال لو گے 3 حصے میرے ہوں گے, اس میں 1 حصہ تمہارا, تو اب اگر یہ مال ہلاک ہوا تو جس کے 3 حصے تھے اس کا نقصان بھی اتنا ہی زیادہ ہوا, اور جس کا 1 حصہ تھا اس کا نقصان بھی. تو دیکھو اب یہ, اب اگر ایسی صورت ہوتی اور 100,000 کا مال ضائع ہو جاتا تو جس کے 3 حصے تھے اس کا کتنا نقصان ہوا؟ 75,000 اس پر زمان آئے گا اور 25,000. تو یہاں پر دیکھو زمان آ رہا ہے یا نہیں آ رہا دونوں پر, لہذا یہاں نفع کے جو مستحق ہیں وہ زمان کی وجہ سے ہیں, اور تو جتنے زمان ان پر جتنے کہ وہ ضامن ہیں اتنا ہی نفع لے سکتے ہیں, اتنا ہی نہ اس سے زیادہ یا کم. اسی لیے کہا جتنا جس کا حصہ ہوگا اتنا ہی اس پر چونکہ زمان ہے, لہذا اب یہ زمان کی وجہ سے نفع کا مستحق ہے اور اسی قدر کا مستحق ہوگا نفع میں بھی جتنا اس پر زمان آنا تھا. بھائی سورت سب کو سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں واستحقاق الربح فی شرکت الوجوہ بالزمان, اور نفع کا استحقاق جو شرکت وجوہ میں ہوتا ہے وہ زمان کی وجہ سے ہوتا ہے. والزمان بقدر الملک فی المشترى, اور زمان جو ہے وہ خریدی ہوئی چیز میں ملکیت کے بقدر آتا ہے. فکان الربح الزائد علیہ ربح ما لم یضمن, تو اگر اس سے زائد جو نفع ہوگا وہ ربا ہے, نفع ہے ایسی چیز کا جس کا وہ ضامن نہیں تھا. وہ ہوا غیر جائز, اور یہ تو جائز ہی. بھئی انہوں نے کہا تھا جو بھی چیز خریدو گے کتنا کریں گے, آدھی تمہاری ہوگی آدھی, لیکن نفع میں ہم یوں ہوں گے میرے 2 حصے ہوں گے اور تمہارا 1 حصہ. اب بھئی اس پر زمان کتنے کا آنا تھا اگر چیز ہلاک ہو جاتی؟ نصف کا. اور نفع کتنا لینا چاہتا ہے؟ زیادہ کا. تو نفع تو آتا ہے زمان کی وجہ سے, تو ضامن نصف کا ہے اور نفع زیادہ کا لینا چاہتا ہے, تو یہ تو معلوم ہوا وہ نفع لے رہا ہے, ایسی چیز کا نفع لے رہا ہے جس کا یہ ضامن ہی نہیں. بھائی نصف کا تو ضامن ہے, نصف نفع تو ٹھیک, نصف سے جو زائد نفع لے رہا ہے اس کا وہ ضامن تھا, اس مال کا وہ ضامن تھا, تو نفع لے رہا ہے ایسی چیز کا جس کا وہ ضامن ہی نہیں, تو وہ زائد نفع اس کے لیے حلال بھی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی اچھا اب دیکھیے کتاب پر. ولا تجوز الشركة في الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد. احتطاب حطب کہتے ہیں لکڑی کو بھائی, تو احتطاب کا معنی لکڑی اکٹھے کرنا بھائی جلانے وغیرہ کے لیے. احتشاش حشیش کہتے ہیں گھاس کو بھائی, حشیش کس کو کہتے ہیں؟ گھاس کو. احتشاش کا معنی گھاس اکٹھی کرنا, گھاس کاٹ کر اکٹھی کرنا. استیاد, استیاد کہتے ہیں شکار کرنا. اچھا بھائی دو آدمی شرکت کرتے ہیں آپس میں کہ بھائی جو لکڑیاں ہم جنگل سے اکٹھی کر کے لائیں گے تو اس پہ جو نفع کمائیں گے وہ ہم دونوں میں آدھا آدھا ہوگا, کہتے ہیں یہ عقد نہیں صحیح. یا دو آدمی عقد کرتے ہیں کہ جو ہم جنگل سے گھاس کاٹ کر لائیں گے جو نفع ہوگا بیچنے پر وہ ہم دونوں میں آدھا آدھا, یہ بھی درست نہیں. یا دو آدمی عقد کرتے ہیں کہ ہم شکار کریں گے, بھائی جو بھی شکار کر لیں گے اس سے جو نفع حاصل ہوگا ہم دونوں میں آدھا آدھا ہوگا. یا وہ شکار آدھا آدھا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ کہتے ہیں یہ درست نہیں. کیوں نہیں درست؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اس یہاں پر یہ شکار کرنا, یہ جو لکڑی ہے, گھاس ہے اور شکار بھائی, یہ ہر ایک کے لیے جائز ہے بھائی. لکڑی کا لانا اور اکٹھا کرنا یہ تو مال مباح ہے. لکڑیاں جنگل میں ہوتی ہیں کسی کے, جب وہ عام جنگل ہے, کسی کو اس کا مالک نہیں ہے, سمجھا؟ تو یہ لکڑیاں مباح ہیں تمام لوگوں کے لیے بھائی. وہ جو بھی جا کر اکٹھی کر لے گا وہ ان کا مالک ہو جائے گا. گھاس جنگل میں ہے, جو بھی اس گھاس کو کاٹ لے گا وہ کیا کرے گا, اس کا جو جانور سب کے لیے شکار حلال ہے, جو بھی جا کر جانور کو شکار کر لے گا وہ اس کا کیا بن جائے گا, مالک. تو یہ تو مباح چیزیں ہیں, مباح چیزیں, اور مباح چیزوں کے اندر عقد شرکت صحیح نہیں, کیونکہ عقد شرکت کی بنیاد ہے وکیل بنانے پر. کیا بنانے پر؟ وکیل بنانے پر, کہ ایک دوسرے شخص, ایک آدمی دوسرے کو اپنے معاملے میں وکیل بنا دیتا ہے اور دوسرا پہلے آدمی کو کیا کر دیتا ہے ہر معاملے کے اندر, وکیل بنا. اور یہاں وکیل بنانا ہی درست نہیں, وکیل بنانا ہی درست نہیں, کیونکہ وکیل تو ایسی چیز میں بنایا جاتا ہے, ایسے تصرف میں جس کا جو انسان پہلے سے اس کا مالک نہیں تھا. میں نے آپ سے کہا جاؤ بھائی میرے پیسوں میں سے میرے لیے ایک گاڑی خریدو, تو میں نے آپ کو ایک تصرف کا حق دے دیا, آپ کو وکیل بنا دیا. کیا آپ پہلے سے اس تصرف کے مالک تھے؟ کیا آپ میرے مال میں سے میرے لیے گاڑی خرید سکتے ہیں بغیر اجازت کے؟ نہیں. تو توکیل کے اندر دوسرے کو تصرف کا حق دیا جاتا ہے, مالک بنایا جاتا ہے, اور وہ تصرف پہلے اس کا مالک, پہلے اس کو حق نہیں تھا اس تصرف کا. لیکن یہاں پر جب وکیل بنا رہا ہے گھاس کاٹنے میں یا لکڑیاں اکٹھی کرنے میں, اس تصرف کا تو ہر ایک پہلے سے ہی مالک ہے, لہذا یہاں توکیل ہی صحیح نہیں. لہذا جو لکڑیاں اکٹھی کر کے لائے گا اسی کی ہوں گی, دوسرے کی نہیں ہوں. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ سمجھ میں. تو یہ تو وکیل بنا کر حق دے رہا ہے, وکیل بنانا چاہتا ہے لکڑیاں اکٹھی کرنے میں. بھائی وکیل کہاں سے, وہ تو خود پہلے سے تصرف کا مالک ہے, وہ خود اکٹھے کرنا چاہے تو کیا کر سکتا ہے, لکڑیاں اکٹھی کر سکتا ہے بھائی. تو لہذا یہ شرکت کے بغیر ہی یہ صحیح ہے اس کے لیے. تو جی کہتے ہیں ولا تجوز الشرکۃ فی الاحتطاب والاحتشاش والاصطیاب, اور شرکت جائز نہیں ہے لکڑی اکٹھی کرنے میں اور گھاس کاٹ کر اکٹھی کرنے میں اور شکار کرنے میں. ومصادہ کل واحد منہما او استطبہ فہو لہ دون صاحبہ, اور وہ چیز جو شکار کی دونوں میں سے ہر ایک نے, یعنی دونوں میں سے جو بھی کوئی چیز شکار کر لیتا ہے, او استطبہ, یا دونوں میں سے جو بھی کوئی لکڑیاں اکٹھی کر لیتا ہے, فہو لہ, تو وہ اسی کی ہوں گی, دون صاحبہ, نہ کہ اس کے ساتھی کی بھائی. سمجھ میں ہے؟ یہ چیزیں مباح ہیں, جو کر لیتا ہے وہی ان کا مالک بن جاتا ہے, لہذا اس میں وکیل نہیں بنا سکتا بھائی. وکیل تو ایسے تصرف کا مالک بنایا جاتا ہے جس کا وہ پہلے سے مالک نہیں تھا, اور یہاں تو وہ پہلے سے اس تصرف کا مالک ہے بھائی. وَإِذَا اشْتَرَكَا وَلِأَحَدِهِمَا بَغْلٌ وَلِلْآخَرِ رَاوِيَةٌ يُسْتَسْقَى, آپ کے نسخوں میں ہے يُسْتَسْقَى ہے یا يُسْتَقَى ہے؟ يُسْتَسْقَى ہونا چاہیے بھائی, يُسْتَقَى. تو کہتے ہیں صورت مسئلہ یہ بھائی, صورت مسئلہ یہ بھائی, یاد رکھو لکڑی بھی مباح ہے, جو اکٹھی کرے گا اس کی ہو جاتی ہیں, گھاس بھی مباح ہے, جو اکٹھی کرے اس کی ہو گئی, شکار بھی مباح چیز ہے, جو کرے گا اسی کا ہو جائے گا, اسی طرح پانی بھی مباح ہے, جو لے کر آئے گا اسی کا ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اب بھائی ایک دو آدمی آپس میں مل گئے, ایک کا خچر تھا دوسرے کا مشکیزہ ہے, کہ چلو بھائی ہم مل کر کام کرتے ہیں اور خچر میرا لے لو, مشکیزہ تمہارے پاس ہے, کیا کرو پا پانی لے کر آئیں گے, جو نفع کمائیں گے وہ آپس میں برابر برابر تقسیم کر لیں گے. کہتے ہیں یہ عقد شرکت درست نہیں ہے, اس لیے کہ یہ پانی پر عقد شرکت کر رہے ہیں, پانی لانے کے ذریعے اس پر جو نفع ہوگا, اور پانی تو مباح چیز ہے, ہر ایک کو کیا ہے اس کو لانے کا حق ہے, اس میں تصرف کا حق ہے, لہذا یہ عقد شرکت صحیح نہیں ہے بھائی. اور پھر کیا کیا جائے, کہتے ہیں اب جس نے کام کیا ہوگا سارے پیسے اسی کے, جو نفع کمایا سارا نفع اسی کا ہے. ہاں دوسرے کی چیز استعمال کی ہے, مثلا ایک کا خچر تھا ایک کا مشکیزا, اگر پانی لے کر کون لاتا رہا, خچر والا, تو سارے پیسے کس کے, خچر والے کے, اور اگر سارا پانی کون لاتا رہا, مشکیزے والا, تو سارے پیسے کس کے, مشکیزے کے. لیکن دونوں نے چونکہ دوسرے کی چیز بھی استعمال کی ہے تو اس چیز کی جو اجرت بنتی ہے استعمال کی, وہ اجرت کرایہ اس کو دے دیا جائے گا. کیا کیا جائے گا, کرایہ دے دیا جائے گا. مثلا اگر خچر والا لاتا رہا ہے تو مشکیزے کو اس نے استعمال کیا, مشکیزے کا جتنا کرایہ بنتا ہے وہ دے دے گا, باقی سارے پیسے اس کے بھائی. پیسوں میں شرکت نہیں, نفع تقسیم نہیں کریں گے, بلکہ سارے پیسے اسی کے. اسی طرح اگر کون لاتا رہا ہے پانی, مشکیزے والا, تو دوسرے کا چونکہ اس نے خچر استعمال کیا ہے تو نفع سارا اسی کا ہے, البتہ کتنے پیسے اس کو اس میں سے دے دے گا, جو خچر کا کرایہ بنتا ہے اس دن کا بھائی. وَإِذْ اشْتَرَكَا, اور جب دو آدمی شریک ہوا, لِوَلِ أَحَدِهِمَا بَغْلٌ, اور ان میں سے ایک کا خچر ہے, وَلِلْآخَرِ رَاوِيَةٌ, اور دوسرے کا مشکیزہ ہے, راویہ مشکیزہ بھائی. يُسْتَقَى عَلَيْهَا الْمَاءُ, استقاء کا معنی ہوتا ہے پانی لینا بھائی. يُسْتَقَى عَلَيْهَا الْمَاءُ, جس پر دوسرے کا مشکیزہ ہے, يُسْتَقَى عَلَيْهَا الْمَاءُ, کہ اس پر کیا کیا جاتا ہے, پانی لیا جاتا ہے. والکسب بینہما, تو یہ دونوں آدمی شریک ہو گئے بھائی, ایک خچر ہے دوسرے کا مشکیزہ ہے بھائی, تو والکسب بینہما, اور کمائی ان دونوں میں, ان دونوں کے درمیان ہوگی یعنی تقسیم ہوگی. لم تصح شرکتو, تو یہ شرکت صحیح نہیں, کیونکہ یہ شرکت کس پر ہوئی ہے, پانی کے لانے پر, اور پانی تو کیا ہے, مباح چیز ہے. والکسب کلہ للذی استقى الماء, اور کمائی ساری کی ساری بھائی, آپ کیا آیا, استقایا یا استسقایا, استقا جی, اسی لیے میں نے کہا اوپر بھی یستقا ہونا چاہیے. والکسب کلہ للذی استقى الماء, اور کمائی کی ساری اس شخص کے لیے ہوگی جس نے جو پانی لایا ہے. وعلیہ اجر مثل راویتی, اور اس پر کیا واجب ہوگا, مشکیزے کی اجرت مثل, یعنی اس جیسے مشکیزے کا جو کرایہ ہوا کرتا ہے وہ اس پر واجب ہے کہ دوسرے کو دے دے, کیونکہ اس نے اس کا مشکیزہ استعمال کیا ہے. یہ کب ہے, انکان العامل صاحب البغلی, اگر عمل کرنے والا, کام کرنے والا کون تھا, خچر والا. و انکان صاحب راویتی, اور اگر کام کرنے والا وہ مشکیزے والا ہے, مشکیزے کا مالک ہے, فعلیہ اجر مثل البغلی, تو نفع تو سارا اسی کا ہے, البتہ اس مشکیزے والے پر جس نے کام کیا ہے اس پر اجر مثل ہے. کس چیز کی اجر, کس چیز کا اجر مثل, خچر کا, یعنی اس کا جو کرایہ دیا جاتا ہے اتنے کام کا وہ دیا جائے گا. والکل شرکت فاسدت فالربح فیہا علی قدر رأس المال, اور ہر وہ شرکت جو فاسد ہو تو نفع اس کے اندر بھائی رأس المال کے بقدر ہوگا. ویبطل شرط التفاضل, اور زیادتی کی شرط باطل ہو جائے گی. بھائی ابھی بتلایا شرکت وجوہ کے اندر, تو آپ کو بتلا دیا جتنا جس کا حصہ ہوگا اسی کے بقدر اس کو نفع, لیکن شرکت عنان میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ مال چاہے برابر ہو نفع میں پھر بھی کمی بیشی کر سکتے ہیں. میرا بھی مال 50 لاکھ, زید کا بھی مال 50 لاکھ, لیکن میں نے کہا میں نفع 2 حصے لوں گا تم 1 حصہ لو گے, تو یہ بھی درست, یہ بھی درست ہے. لیکن یاد رکھو یہ جائز تو ہے کمی بیشی, لیکن اگر یہ شرکت فاسد ہو گئی یعنی درمیان میں کوئی ایسی شرط لگائی جس کی وجہ سے عقد شرکت کیا ہوا فاسد, تو کہتے ہیں اس صورت میں وہ جو زیادتی کی شرط لگائی تھی وہ باطل ہو جائے گی, اور جتنا جتنا مال ہوگا اسی کے بقدر نفع تقسیم کیا جائے گا. زیادتی کی شرط کیا ہو جائے گی, باطل. مثلاً بھائی میں نے اور زید نے کتنے پیسے ملائے؟ 50 لاکھ میرے، 50 لاکھ زید کے. اب ہم دونوں اس کے ذریعے کام کر رہے ہیں. میں نے شرط لگائی تھی نفع کے اندر ایک حصہ تمہارا ہوگا اور دو حصے میرے، لیکن بیچ میں ایک شرط بھی لگا دی تھی میں نے. میں نے کہا تھا نفع جتنا آئے گا پہلے اس میں سے 1 لاکھ روپیہ الگ کریں گے، وہ میرا ہوگا. پھر جو بقایا نفع ہوگا اس کے 3 حصے کریں گے، ایک حصہ تمہارا اور 2 حصے میرے. دیکھو یہ میں نے کیا کیا، مقررہ پیسوں کی یا مقررہ دراہم کی شرط لگا دی. اور آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مقررہ دراہم کی شرط لگانے سے عقد کیا ہو جاتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے نفع ہی سارا 1 لاکھ ہو. جب نفع ہی 1 لاکھ ہو تو دوسرے بیچارے کو کچھ ملا نہیں، تو یہ تو اس قسم کی شرط لگانے سے یہ تو دوسرے کا حصہ ہی نہ رہا، شرکت ہی نہ رہے گی اس میں، تو لہذا عقد فاسد. جب عقد فاسد ہو گیا اب وہ جو زیادتی کی شرط تھی وہ کیا ہوئی؟ باطل ہو جائے گی. اور جتنا جس جس کا مال ہے، جس کا جتنا مال اسی کے بقدر اسے نفع ملے گا. آدھا مال ایک کا ہے تو اسے آدھا نفع، آدھا مال دوسرے کا ہے تو اسے بھی آدھا. اور وہ جو زیادتی کی شرط ہے وہ کیا ہو گئی؟ باطل ہو گئی. یہ معنی ہے کل شرکت فاسدت، ہر ایسی شرکت جو فاسد ہے. فالربح فیہا علی قدر راس المال، تو اس میں نفع جو ہوگا کس کے بقدر ہوگا؟ راس المال. راس المال کہتے ہیں اصل سرمایہ. کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو 50-50 لاکھ ہم نے ملا کر کاروبار کیا، یہ 50-50 لاکھ تو اصل سرمایہ ہے، اور آگے جو اس سے زائد آئے گا وہ نفع کہلائے گا. تو نفع اس کے اندر راس المال کے بقدر ہوگا. ویبطل شرط التفاضل، اور زیادتی کی شرط کیا ہو جائے گی؟ باطل. واذا مات احد الشریکین او ارتد ولحق بدار الحرب بطلت الشرکہ. صورت مسئلہ یہ بھائی، دو آدمیوں نے آپس میں عقد شرکت کیا تھا، کہتے ہیں دونوں میں سے کوئی ایک مر جائے تو مرتے ساتھ ہی عقد کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، باطل ہو جائے گی شرکت. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جی، عقد ختم ہوا. اسی طرح اگر کوئی شخص مرتد ہوا اور مرتد ہو کر کدھر چلا گیا؟ دار الحرب، کفار کے وطن بھاگ گیا. کیونکہ یہاں رہا تو یہاں تو ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، 3 دن جیل میں ڈالیں گے، مہلت دیں گے، واپس مسلمان ہوتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کی قتل کر دیا جائے گا بھائی. تو یہاں سے بھاگ کر کہاں چلا گیا؟ دار الحرب چلا گیا بھائی. اب کہتے ہیں مرتد ہونا یہ بھی موت کی طرح ہے، قاضی نے فیصلہ کر دیا بھائی وہ شخص کہاں جا چکا بھائی. تو اس وہ جو بھاگ کر مرتد ہو کر گیا بھائی، اس نے تو عقد شرکت کیا ہوا تھا زید کے ساتھ. کہتے ہیں یہ مرتد ہو کر دار الحرب چلے جانا یہ کس کی طرح ہے؟ موت کی طرح ہے. اور موت کی صورت میں جیسے عقد شرکت ختم ہو جاتا تھا، اب بھی کیا ہو جائے گا؟ عقد شرکت ختم ہو جائے گا. مولانا سمجھ میں آیا؟ اور اس میں دوسرے کو بتلانا بھی نہیں ضروری بھائی، دوسرے کو بتلانا بھی نہیں، دوسرے کو پتا لگنا بھی ضروری نہیں، چاہے اس کو پتا ہو یا پتا نہ ہو، خود بخود عقد شرکت ختم ہو جائے گا. ورنہ یاد رکھو عام وکیل کے اندر، میں نے ایک آدمی کو وکیل بنایا کہ جاؤ جا کر یہ میرے لیے ایک گاڑی خریدو. اب وہ جا کر میرے لیے ایک گاڑی خریدتا ہے، ادھر میں ابھی اس نے گاڑی خریدی نہیں، ادھر میں نے لوگوں کے سامنے کہا بھائی میں نے اس کو وکالت سے معزول کر دیا، وکالت سے معزول کر دیا، اسے کہو میرے لیے گاڑی نہ خریدے. لیکن جب تک اس کو خبر پہنچی وہ گاڑی خرید چکا تھا، تو اب یہ گاڑی اسی کی شمار ہوگی یا موکل کی؟ کہتے ہیں بھائی اسے اطلاع ہی نہیں ملی تھی، لہذا یہ گاڑی اب کس کے لیے شمار ہوگی؟ موکل، جس نے گاڑی خریدنے کے لیے بھیجا تھا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو عام وکیل کے اندر اس کو اطلاع دینا ضروری ہوتی ہے، لیکن یہاں جو معزول کرنا ہے، یہاں عزل حکمن آ گیا، معزول کرنا حکمن آ گیا، اور اس میں علم کی بھی ضرورت، خبر اطلاع ہونے کی بھی ضرورت ضروری نہیں ہے. اس میں اطلاع ہو یا نہ ہو، خود بخود وکالت سے معزول ہو جائے گا. جب دونوں شریک ہوئے تھے، دونوں ایک دوسرے کے وکیل تھے یا وکیل نہیں تھے بھائی؟ لیکن جب ایک مر گیا تو خود بخود دوسرا وکالت سے کیا ہو گیا؟ کیونکہ موکل ہی نہ رہا تو وکیل کس کا. اور یہ معزول اس نے ارادے سے کیا ہے یا حکمن معزول ہو رہا ہے؟ حکمن. ارادے سے معزول کرے اس میں تو اطلاع دینا ہوتا ہے، لیکن حکمن معزول ہو اس کے اندر اطلاع کا ہونا بھی ضروری، لہذا خود بخود معزول ہو جائے گا. اسی لیے کہا وَإِذَا مَاتَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ، جب مر گیا دو شریکوں میں سے کوئی ایک، اب ارتدا یا کیا ہو گیا مرتد ہوا ولحق بدار الحرب اور کہاں چلا گیا دار الحرب چلا گیا بطلت الشرکۃ تو شرکت کیا ہو جائے گی باطل ہو جائے گی ولیس لواحد من الشریکین جی یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں دونوں شریکوں میں سے کیا کوئی ایک آپس میں ایک دوسرے کی زکات دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے کہتے ہیں بھائی زکات تجارت کے کاموں میں سے تو نہیں ہے لہذا ایک کسی کوئی بھی ایک دوسرے کی زکات نہیں دے ہاں اگر ہر ایک نے اجازت دے دی کہ تم کیا کر سکتے ہو میری طرف سے زکات دے سکتے ہو اور اس نے دوسرے کو کہا تم بھی میری طرف سے کیا کر سکتے ہو زکات دے سکتے ہو تو پھر دونوں میں سے جو بھی زکات دے دے گا جب اس نے اس کو وکیل بنا دیا زکات کے اندر تو دوسرے کی طرف سے بھی زکات ادا ہو جائے گی لیکن اگر ایسی صورت پیش آئی دونوں نے ایک دوسرے کو وکیل بنا دیا کہ تم بھی زکات دے سکتے ہو میں بھی زکات تم میری طرف سے زکات دے سکتے ہو دوسرے نے کہا تم میری طرف سے زکات کی ادائیگی کر سکتے ہو اب ہوا یہ کہ سال گزرا ایک نے زکات دے دی دوسرے کو پتہ ہی نہیں چلا اگلے دن اس نے بھی زکات دے دی تو اب کیا کریں کہتے ہیں بھائی دیکھو پہلے نے جو زکات دی تو اس سے زکات ادا ہو گئی اور جو دوسرے نے دی ہے وہ اب زکات ادا ہوئی ہے یا زکات تو فرض تو اتر چکا اس کے سر سے فرض تو کیا ہو چکا سر سے اتر چکا ہے لہذا دوسرے نے جو ادا کی ہے وہ زکات نہیں لہذا اس دوسرے پر زمان آئے گا کیا آئے گا زمان آئے گا وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِّنَ الشَّرِيكَيْنِ أَن يُؤَدِّيَ زَكَاةَ مَالِ الْآخَرِ اور جائز نہیں ہے دونوں شریکوں میں سے کسی ایک کے لیے بھی کہ وہ دوسرے کے مال کی زکات ادا کرے الا باذنہ مگر اس کی اجازت سے کر سکتا ہے کیونکہ یہ تجارت کے کاموں میں سے نہیں ہے بھائی فَإِنْ أَذِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا لِصَاحِبِهِ بس اگر اجازت دے دی دونوں میں سے ہر ایک نے اپنے ساتھی کو کس بات کی اجازت دے دی اَن يُؤَدِّيَ زَكَاتَهُ کہ وہ کیا کر سکتا ہے اس کی زکات ادا کر سکتا ہے فَأَدَّى كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بس ادا کر دیے دونوں میں سے ہر ایک نے پتہ نہیں تھا ایک نے بھی ادا کیا اور پھر دوسرے نے بھی تو کہتے ہیں فَالثَّانِي ضَامِنٌ سَوَاءٌ عَلِمَ بِأَدَاءِ الْأَوَّلِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ تو دوسرے ضامن ہوگا چاہے اس کو پہلے کے ادا کرنے کا پتا ہو یا پتا نہ ہو عند ابی حنیفہ رحم اللہ کس کے نزدیک امام اعظم ابو حنیفہ بھائی یہ کیا وجہ ہے دوسرے پر زمان کیوں آئے گا اس بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں کہتے ہیں بھائی اس لیے کہ یہ بات تو آپ کو پتہ لگ گئی کہ پہلے نے جو ادا کی تھی وہ تھی زکات جب زکات اب سر سے اتر گئی اب جو دوسرا دے رہا ہے وہ یقیناً زکات نہیں ہے تو جیسے پہلے نے ادا کی بھائی دونوں نے ایک دوسرے کو اجازت دی تھی زکات کی ادائیگی کی لیکن جیسے ایک زکات ادا کر دیتا ہے زکات سر سے اتر گئی یا نہیں اتر گئی تو دوسرا خود بخود معذول ہو گیا وکالت سے یعنی یہاں بھی عزل حکمی آ گیا کیا آ گیا اور عزل حکمی کے اندر اطلاع دینا ضروری تھا اس میں اطلاع دینا ضروری نہیں بغیر اطلاع کی بھی وہاں خود بخود کیا ہو جایا کرتا ہے جیسے موت کے اندر خود بخود معذول ہو جاتا تھا یہاں بھی خود بخود کیا ہو گیا معذول اب چاہے علم ہو یا نہ علم ہو اس پر زمان آئے گا تو کہتے ہیں فسانی ضامن دوسرا جو ہے یعنی جس نے بعد میں ادا کی ہے وہ ضامن ہوگا سوا ان عالم ابھی ادا الاولی برابر ہے کہ اس کو پہلے کی ادائیگی کا علم ہو او لم یعلم یا علم نہ ہو عندہ بھی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وقال رحمهم الله تعالى ان لم يعلم لم يضمن صاحبین رحمهم الله فرماتے ہیں اگر دوسرے کو پتہ نہیں تھا تو وہ ضامن بھی نہیں ہوگا اس پر ضمان نہیں آئے گا چلیے بس مولانا هذا هو المرام اللہ اعلم بحقیقت الکلام